الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ملك السماوات والارض وحي الجميل وهو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله رسوله فقد خسر خسرانا مبينا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور بہنوں، زندگی اور موت اس کی آنکھ مچولی اسی دن سے چل رہی ہے جس دن سے کائنات کو بنایا گیا اور انسانوں کو جنات کو پیدا کیا گیا، اور یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ سارا نظام ٹوٹے گا اور پھر اس پر اگلی زندگی کی بنیاد قائم ہو. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا واحد لا شریک مالک ہے، زندگیاں دیتا ہے، موت نہیں آتی، موت دیتا ہے، کوئی زندگی نہیں دے سکتا. جو بچاتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. جب کسی کو عزت دیتا ہے کوئی ذلیل نہیں کرتا، جب ذلیل کرتا ہے تو اسے عزت نہیں دیتا. پانیوں کو میٹھا کر دیا اسے کڑوا کو نہیں کر سکا، جن کو کڑوا کر دیا اسے میٹھا کوئی نہ کر سکا. دونوں پانی ساتھ ساتھ چلائے، ہاگا ملحن اجاج کڑوا بھی چل رہا، ہاگا اغبن خوراکن سائغن شرابو ہو، میٹھا مزیدار بھی چل رہا. زمین کے اندر دونوں پانی کی رگیں چلتی ہیں، میٹھے کی بھی کڑوے کی بھی، اور اللہ کی قدرت ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. یہ پردہ نہ پلاسٹک کا ہے، نہ کوئی پتھر کا ہے، نہ ریت سیمنٹ کا ہے. دونوں پانی ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے. یہ پردہ صرف اللہ کے حکم کا ہے، جس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دونوں پانی ایسے چلائے، لیکن میٹھے پانی کو اجازت نہیں کہ کڑوے میں شامل ہو جائے، اور کڑوے کو اجازت نہیں کہ وہ میٹھے پانی میں شامل ہو جائے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، جس نے دو دریاؤں میں، دو پانیوں میں حاجز رکاوٹ کھڑی کر دی. الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، یہ کر کے دکھا دے کہ پانی اکٹھے چلیں، بیچ میں دیوار نہ ہو، آڑ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، پھر یہ پانی ادھر نہ جائے، یہ ادھر نہ جائے. اس کے اللہ اس سے اپنی قدرت کی دلیل قائم کر کے فرماتا ہے: الہم اللہ، میرے بندو بولو، ہے کوئی تمہارے رب کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. ہم منجال الارض قرارا، کون ہے زمین کا بچھانے والا، وجال خلالہ انہارا، کون ہے اس میں دریاؤں کا چلانے والا، وجال لہا رواسیا، کون ہے اس میں پہاڑوں کو لگانے والا، وجال بین البحرین حاجزا، کون ہے اس کے درمیان میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کرنے والا. الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. تو یہ اللہ اپنی قدرت سے اپنی ذات پر دلیل پیش کرتا ہے، دلائل قائم کرتا ہے. الم نجعل الارض مہادا، اس زمین کو بچھونا، اس زمین کو پنگھوڑا کس نے بنایا، بل جبال اوتادا اس نے پہاڑوں کو کس نے گاڑا, وہ خلقنا کم ازواجا تمہیں مرد عورت کس نے بنایا, وجعلنا نومکم سباتا تمہاری نیند لے کر کون آیا, وجعلنا اللیل لباسا تمہارے لیے رات آرام کی کون لے کر آیا, وجعلنا النہار معاشا تمہارے لیے دن کو روشن کر کے کمائی کے اسباب کون لے کر آیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے دلائل بتا رہا ہے. کوئی ہے اللہ کے سوا؟ زمین کا فرش بچھا دے, ایک ڈھیلا نہ تھا اتنی بڑی زمین بنائی, ایک پتھر نہ تھا اتنے بڑے پہاڑ بنائے, ایک قطرہ نہ تھا اتنے دریا بہائے, ہوا کا ذرہ نہ تھا 500 میل لمبا کالا ہوا کا غلاف بنایا, ایک پتا نہ تھا لاکھوں قسم کے درخت بنائے, مخلوق کا نشان نہ تھا کروڑوں قسم کے جاندار بنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں ہر وقت چیزیں تیار ہو رہی ہیں, ہر وقت ایک وقت میں کروڑوں نہیں اربوں چیزیں ایک وقت. یہ دنیا ایک ایسی فیکٹری ہے جس کا بنانے چلانے والا اللہ ہے, اور اس کی فیکٹری میں اتنے مختلف قسم کے مال تیار ہو رہے ہیں. ہماری ایک فیکٹری ہوتی ہے, اس میں ایک قسم کا مال تیار ہوتا ہے, اس میں بھی گندا مال روزانہ بنتا جو الگ کر دیا جاتا ہے, خراب مال بنتا جو الگ کر دیا جاتا ہے, اور جو صحیح بنتا ہے اس میں بھی ایک نمبر دو ہوتا ہے, نمبر ایک ہوتا ہے, نمبر تین ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کارخانہ ہے, اتنی بڑی کائنات ہے, نباتات کا ایک جہان ہے اور حیوانات کا ایک جہان ہے اور پرندوں کا ایک جہان ہے, سمندروں پانیوں میٹھے کڑوے پانیوں کا ایک جہان ہے, مچھلیوں کا ایک جہان ہے, چوپایوں کا ایک جہان ہے, انسانوں کا فرشتوں کا ایک جہان ہے, سورج چاند ستاروں کا ایک جہان ہے, روزانہ کتنے درخت ہیں جس پر کہیں کلیاں جنم لینا ہے, کہیں پھول بننے والا ہے, کہیں بور بننے والا ہے, کہیں پھل لگنے والا ہے, کہیں مٹھاس پڑنے والی ہے, کہیں رنگ بھرا جانے والا ہے, کہیں کسی پتے نے گرنا ہے, کہیں کسی پتے نے اگنا ہے, آم پہ آم نکلے امرود نہ نکلے, امرود پہ امرود نکلے کیلا نہ نکلے, کیلے سے کیلا ہی نکلے انار نہ نکلے, انار میں سے انار نکلے ناشپاتی نہ نکلے, ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے سیب نہ نکلے, سیب پر سیب, سیب سے سیب ہی نکلے, وہاں سے سنترا نہ نکلے, وہاں سے کنو نہ نکلے, کنو کی جگہ کنو پیدا ہو, تربوز نہ پیدا ہو, تربوز کی بیل پہ خربوزہ نہ لگے, کڑوا کریلا نہ ہو جائے, تربوز نیلا نہ ہو جائے اور وہ خربوزہ سرخ نہ ہو جائے, خربوزہ کڑوا نہ ہو جائے, تربوز کڑوا نہ ہو جائے, کیلا پھیکا نہ ہو جائے, کیلے کا گودا بن کر تیار ہو کر سخت نہ رہ جائے, آم کی شیرینی میں شیرینی آ جائے, مٹھاس بھر جائے اور گلاب کی کلی میں مہک بھر جائے, چمبیلی کو سفید پینٹ کرنا ہے اور گلاب کو سرخ پینٹ کرنا ہے, نرگس کو اللہ تعالیٰ نے پیلے رنگ کا پینٹ کرنا ہے, اور یہ سورج مکھی کا اتنے بڑا پھول بنانا ہے, اس کو ایک جگہ سے سبز کرنا ہے, ایک جگہ سے پیلا کرنا ہے, ملٹی کلر پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھول کی پتی میں 10 قسم کے رنگ بنانے ہیں, پورے پھول پر اس میں 50 قسم کے رنگ بنانے ہیں. پھر یہ نباتات کا جہان ہے, پھر اس نے کریلے کے اوپر بڑی بدخصورت قسم کی کھال چڑھانی ہے اور کیلے پر بڑی نرم کھال چڑھانی ہے اور امرود کو اس نے کھال بھی چڑھانی اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا, انگور پہ کھال بھی آنی اور پتہ بھی نہ چلے, پھر اس نے انار کے اوپر سخت قسم کا چھلکا چڑھانا ہے اور اس نے کیلے کے اوپر نرم قسم کا چھلکا چڑھانا ہے, اخروٹ پہ بادام پہ مضبوط چھلکا چڑھانا ہے جو نہ چھیلنے سے اترے نہ کاٹنا نہ دانت کاٹنے سے کٹے بلکہ وہ پتھر سے توڑا جائے, خوبانی پر اس نے سفید رنگ چڑھانا ہے, اس کی گالوں پر سرخ پاؤڈر لگانا ہے, اس کے اندر سفید رنگ بھرنا ہے, پھر اس میں مٹھاس کو بھرنا ہے, پھر اس میں گٹھلی کو پیدا کرنا ہے, اس میں مغز کو پیدا کرنا ہے, مغز میں تیل کو پیدا کرنا ہے, اسی وقت میں 50 فٹ اوپر ناریل کو پیدا کرنا ہے, اس کو اندر مکھن کی طرح بنانا ہے, نرم کرنا ہے, سفید کرنا ہے, پانی بھرنا ہے, اوپر پتھر کی طرح سخت بنانا ہے, اوپر 3 سوراخ رکھنے کہ جب میرا بندہ پینے لگے پانی تو صرف یوں تھوڑی سی انگلی لگا سوراخ ہو جائے, اور اس میں سے اس کے پینے کا سامان بنایا جا سکے, اس کے پینے کا ساز و سامان اس میں سے نکالا جا سکے. پھر اس نے گاجر کو زمین کے اندر پیدا کرنا ہے اور ناریل کو زمین کے اوپر پیدا کرنا ہے, ساتھ میں مولی لگی ہوئی ہے کہیں وہ سرخ نہ ہو جائے اور گاجر کہیں سفید نہ ہو جائے, کہیں وہ اوپر نہ لگ جائے, بھنڈی میں اس نے لیپ پیدا کرنی ہے اور کہیں وہ لیپ کریلے کو نہ چڑھ جائے, کریلے کو اس نے کڑوا بنانا ہے, اس کی کڑواہٹ کہیں ساتھ لیچی کو نہ چڑھ جائے, لیچی کو اس نے اندر سے پانی پانی بنا کر اس کو ایسا گودا دینا جو ہے ہی پانی کا پانی ہے ہی, اور اس میں ایک ہوتا تھا لوکاٹ بنانے ہیں جو سوائے گٹھلی کو اور کچھ ہے ہی نہیں, چھلکا اور گٹھلی بس ایسے منہ ہلاتے رہو, اس کے اوپر اس میں ہلکی سی گوزے کی لہر اس میں اس پر تہ چڑھانی ہے, یہ صرف نباتات ہے, نباتات نباتات. پھر اس میں کیکر پہ کانٹے نکالنے ہیں, اس میں پھول نہیں نکالنے, خوشبو نہیں پیدا کرنی, اس میں سنبل کو اونچا لے جانا ہے, سفیدے کو پتلا کر کے لمبا لے جانا ہے, پیپل کو پھیلانا ہے, ربڑ کے درخت کو پھیلانا ہے, کسی کے پتوں کو نرم بنانا ہے, کسی کو سخت بنانا ہے, کوئی چھوٹے پتے, کوئی بڑے پتے, کوئی فراخ دار پتے, کوئی گول پتے, کوئی لمبے پتے اور کوئی چوڑے پتے, کوئی نوک دار پتے, کسی پتوں پر کانٹے پیدا کرنے ہیں, کسی پتے کو اللہ نے کھردرا بنانا ہے, کسی میں مہک کو پیدا کرنا ہے, کسی میں بدبو کو پیدا کرنا ہے. انڈونیشیا میں پھل پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کٹہل, وہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر میں یہاں اسے توڑوں تو باہر مسجد تک اس کی بدبو پھیل جائے, اور اس کو موٹے موٹے اس میں کانٹے لگانے, اندر میں مزیدار اتنا, اگر آپ ناک بند کر کے کھائیں, ناک نہ کھلو, ناک بند کر کے کھاؤ تو آپ کو لگے گا جیسے آپ بڑی پیاری مزیدار ملائی کھا رہے, ٹھنڈی ملائی کھا رہا, تھوڑا سا ناک کھول دو تو سارا الٹی ہو جائے. اور انڈونیشیا والے ایسا کھاتے ہیں تو ان کی کوئی دعوت مکمل ہی نہیں ہوتی اگر ان کو کٹہل نہ کھلایا جائے. تو ساری دنیا میں پھلوں کا نظام بن رہا ہے, ہر موسم کے لحاظ سے سبزیاں بنا رہا ہے, پھل بنا رہا ہے, پتے بنا رہا ہے, رنگ بھر رہا ہے, ذائقے بھر رہا ہے, چھاؤں والا بنا رہا ہے, پھلدار بنا رہا ہے, سایہ دار بنا رہا ہے, رگیں جڑ نیچے جا رہی, جڑ اوپر پھیر رہی, گندم پہ خوشے لگنے, اس کے اوپر اس نے مونچھیں لگانی ہے نوکدار, تاکہ اس کو طوطا نہ لے کے اڑ جائے, چڑیا نہ لے کے اڑ جائے. اگر اللہ تعالیٰ گندم کے اوپر مونچھیں نہ لگائے تو حضرت خالی چٹے لے کے گھر آ گئے, صرف گھوں گھوں سڑے ذمے رہ گئے, باقی تو ہر سال چڑیاں لے گئی, طوطے لے گئے, زمیندار کے ذمے صرف گھوں ہاتھ آیا. اللہ پاک نے اپنی غیبی حفاظت کا نظام چلا دیا, اس کے اوپر اس نے بڑے خوبصورت ایسے نوکدار قسم کے کانٹے لگا دیے, نہ اس پر چڑیا بیٹھ سکے, نہ مینا بیٹھ سکے, نہ طوطا بیٹھ سکے, نہ بلبل بیٹھ سکے, نہ کوا بیٹھ سکے. وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں, تمنا ان کی ہوتی ہے کہ چگ لیں پر قریب نہیں آ سکتے. اسے پتا ہے کہ مجھے کپاس کو کھولنا ہے, اگر میں کھولوں گا نہیں تو میرے بندے اس کے نفع کیسے اٹھائیں گے. اسے پتا ہے میں نے مکئی کو بند کر کے پردوں میں چھپا کے رکھنا ہے, اگر میں نے اس کو پردوں میں نے چھپایا تو میرے بندے نفع کیسے اٹھائیں گے. ایک وقت میں کپاس کا منہ کھولتا ہے, ساتھ ہی مکئی کا کھیت, اس میں مکئی کو پردوں میں چھپاتا ہے, ایک پردہ, دوسرا پردہ, تیسرا پردہ, چوتھا پردہ, دس پردے لگاتا ہے. مکی کے دانے میں کہاں سے طاقت, اور مکی کے اس پودے میں کہاں سے طاقت کے, پہلے وہ سکا نکالے, پھر اس پر خوبصورت دانے لگائے, پھر ان میں رنگ بھرے, پھر ان میں نشاستہ بھرے, پھر ان میں مٹھاس بھرے, پھر اس کے اوپر پردے لگائے اور اس کو بند کر کے کووں سے چھپا کر, کوٹوں سے چھپا کر, گلہری سے چھپا کر, سب سے چھپا کر, پھر انتظار کرے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور اسے توڑ کے لے جائے گا. یہ میرے رب کی شان ہے, صرف نباتات کے اندر ہی اس کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح اتنی بڑی کارخانے کو چلاتا ہے. کبھی دیکھا کہ چمبیلی پہ گلاب نکلا, او ہو اللہ سے یہاں غلطی ہوگی, میں تو آتے آئے چمبیلی تو گلاب ہی نکلا ہے. ہم تو اپنے پتروں کے نام بھول جاتے ہیں, اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتے ہیں, پر وہ کبھی دیکھا کہ کریلے میں مٹھاس آ گئی ہو, یا آم کے درخت پر امرود نکل آیا ہو, امرود سے کیلا نکل آیا ہو. اگر اللہ تعالیٰ امرود سے آم نکال دینا تو سارا جہان کہے وہ خدا کی قدرت, خدا کی قدرت, دیکھو بھائی اللہ کی قدرت, امرود سے آم نکل آیا, امرود سے آم نکل آیا. اور میں یوں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی پہ آم نکلا ہوگا, لکڑی کڑوی, پتا کڑوا, تینی کڑوی, اس کی چھال کڑوی, پانی ملنے والا پھیکا, زمین بے ذائقہ, ملنے والا کھاد کڑوا, دیا جانے والا گوبر ویسی ناپاکی, تو یہ شیرینی چوسے کی خوشبو کہاں سے آ گئی, اکبر رتول کی خوشبو کہاں سے آ گئی, اور یہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ گئی, اس میں یہ گودا کہاں سے آ گیا, اس میں یہ رس کہاں سے آ گیا, پھر اس کے اوپر یہ پردہ کس نے چڑھایا, اس پر تہ در تہ اس کو غلاف کس نے بنایا, اس کے اوپر اس کو ڈنڈی کے ساتھ, اس کے اوپر ٹوپی کو کس نے بنایا, ٹوپی اور ڈنڈی کو جوڑ کے کھڑا کیا, تند تیز ہواؤں میں کھڑا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ تمہارا سچا رب ہے جو سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے. پھر پرندوں کا اور نباتات سے جمادات کا نظام ہے, کہیں موتی بن رہے, کہیں ہیرے بن رہے, کہیں الماس بن رہے, کہیں 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 یاقوت بن رہے, کہیں زمرد بن رہے, کہیں نیلم بن رہا, کہیں کالا پتھر بن رہا, کہیں سفید پتھر بن رہا, اور کہیں سیاہ پتھر بن رہا, کہیں سرخ پتھر بن رہا, کہیں نرم پتھر بن رہا، کہیں سخت پتھر بن رہا، پھر کسی پتھر میں تیل چھپا رہا، کسی پتھر میں گیس چھپا رہا، کسی پتھر میں پیٹرول چھپا رہا، کسی پتھر میں آگ چھپا رہا، کسی پتھر میں کسی کانے چھپا رہا، کسی پتھر میں سونے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں چاندی کو چھپا رہا، کسی پتھر میں وہ تانبے کو چھپا رہا، کسی پتھر میں کوئلے کو چھپا رہا، کوئلہ ہی کوئلہ، کوئلہ ہی کوئلہ، کسی پتھر میں نمک کو چھپا رہا، پھر انسانوں کو فہم عقل دے کر وہاں تک پہنچا رہا۔ کون یہ سارے نظام کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کی لگام ہے کہ جمادات پہ نظر، صحراؤں پہ نظر، پہاڑوں پہ نظر، پتھروں پہ نظر، چوٹیوں پہ نظر، بلندیوں پہ نظر، نشیب پہ نظر، غاروں میں نظر، کھائیوں پہ نظر، اندھیروں میں نظر، اجالوں میں نظر، تہ در تہ پہاڑوں کے اندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات پر اس کی نظر، وہ نظر جو نہ سوئے، نہ اونگے، نہ تھکے، نہ گھبرائے، سارے نظام کو چلاتے ہوئے ایک پل کے لیے جسے نہ کبھی غلطی لگے، نہ جسے کبھی پریشانی ہو، نہ جس کا فیصلہ غلط ہو۔ جمادات کا کتنا بڑا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ دریاؤں میں پتھر پڑ رہے ہیں، انہیں جانتا ہے، پتھر بہتے جا رہے ہیں، انہیں جانتا ہے، صحراؤں میں پتھر پڑے ہوئے اور جنگلوں میں پتھر پڑے ہوئے، کسی پتھر کو مچھلی چاٹ رہی، کسی پتھر سے پھول نکالا، کسی پتھر سے پودا نکالا، کسی غار کی کھو میں سانپ کو بٹھایا ہوا، کہیں اژدہا کو بٹھایا ہوا، کہیں شیر کو بٹھایا ہوا، پھر آگے کوئی پرندے انڈے دینے والے، کوئی جانور بچے دینے والے، کوئی بچے دودھ پینے والے، کسی کے پیٹ میں دو بچے تیار، کسی کے پیٹ میں چار بچے تیار، اور ایک وقت میں کروڑوں 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 پرندے انڈے دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ مور کے انڈے سے طوطا نکل آیا ہو، اور طوطے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا ہو، اور کبوتر نے مینا کو جنم دے دیا ہو، مینا نے بلبل کو جنم دیا ہو، بلبل نے چڑیا کو جنم دیا ہو؟ کبھی آپ کو چڑیا کا رنگ بدلتا نظر آیا؟ کبھی مور کے ناچ میں اختلاف نظر آیا؟ کبھی مور کے بل کھانے لہرانے میں، اس کے ناز و انداز میں کہیں غلطی نظر آئی؟ کہیں اس کے پر پھیلانے میں آپ کو غلطی نظر آئی؟ کبھی اس کے خوبصورت رنگ دینے میں اور اس کو خوبصورت پرنٹ، اس کو پینٹ کرنے میں اور اس کے چھاتی کو خوبصورت چمکیلا نیلا سب رنگ کرنے میں کبھی اللہ کو غلطی لگی؟ آپ برش تھوڑا لگ گیا، رنگ چوکھا نہیں آیا، تھوڑا جو ہو گیا، اس کے اوپر کی کلگی، مرغے کے اوپر کیسے خوبصورت کلگی کو سجاتا ہے، کتنا خوبصورت اس کے اوپر تاج رکھتا ہے، اور ہدہد کے اوپر کیسا خوبصورت پروں کا تاج بناتا ہے، بگلے کی کتنی لمبی چونچ بناتا ہے، راج ہنس کی کتنی نکریلی گردن، اونچی لمبی گردن بناتا ہے، وہ کیسے بل کھاتا ہوا چلتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی مرغابی کو تیرنا کون سکھاتا ہے، چڑیا کو اڑنا کون سکھاتا ہے، مرغی کو، اس کے بچے کو دانا چگنا کون سکھاتا ہے، سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے؟ چڑیا تو ہے، یہ یوں بل کھا کے کیوں چل رہا ہے؟ یہ سنڈی بھی تو سیدھی چلتی ہے، اس کو بل کھانا کس نے سکھایا؟ اس کو حملہ کرنا کس نے سکھایا؟ اس کو جھپٹنا کس نے سکھایا؟ سانپ جب یوں وار کرتا ہے تو اس کے یہ پھن پھیلا کر یوں ڈسنے کی جو رفتار ہے 90 میل فی سیکنڈ ہوتی، 90 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے دشمن پہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے حدود جو گلے میں، ان میں زہر کون بناتا ہے؟ اس کو زہر بنانا سکھا رہا، وہی مٹی کھا رہا، وہی حشرات کھا رہا، اور اس کے اندر میں زہر تیار ہو رہا، اور اسے پتہ ہے میرے پاس یہ خزانہ ہے، میرے پاس زہر ہے، میں اس سے لوگوں کو کاٹ سکتا ہوں، اپنے شکار کو مار سکتا ہوں، اور شکار کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ لومڑی جب سانپ کو پکڑنا چاہتی وہ حملہ کر تو پیچھے ہٹتی، اسے پتا ہے کہ اس کے منہ میں زہر ہے، مجھے ڈس لے گا تو میں مر جاؤں گی، اپنے اس کے زہر سے بچنا، اس پر وار کرنا۔ وہ لاکھوں کروڑوں سانپوں کی قسمیں بنا دی، رنگ بنا دی، اشتہا بنا دیے، اور پھرتیلے بنا دیے، زہریلے بنا دیے، بے زرد بنا دیے، ان میں سے بھی انڈے نکل رہے، ان سے بچے نکل رہے، مچھلی کے انڈوں سے بچے نکل رہے، ویل بھی مچھلی ہے، وہ انڈے کی بجائے بچہ دیتی ہے، سارے سمندر کی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں اور ویل کی مچھلی بچہ دیتی ہے، اور اس کا بچہ ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے، اس کا جو بچہ ہوتا ہے ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے، اس کو پالنے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو دینے والا اللہ، ان سارے نظام میں اللہ پاک کی قدرت آپ کو چپے چپے پہ نظر آتی ہے کہ کہیں وہ رنگ نے کل خطا نہیں کھاتا، کوا سفید نہیں ہوا، کوے کا رنگ نہیں بدلا، آواز نہیں بدلی، بلبل کا نغمہ نہیں بدلا، کوئل کی سیاہی نہیں بدلی، کوئل کی کوک آج تک نہیں بدلی، اور کوے کی بھدی آواز نہ بدلی، اور کبھی کبھی اس کو گدھے کو خوش نما آواز نہ ملی، اور گھوڑے کی ہن ہناہٹ نے صحراؤں کو مزین کر دیا، اور صحراؤں کو نغموں سے معمور کر دیا، اونٹ کی چڑی گردن، اور اس کے نیچے تلوے تلووں کو اوپر اللہ نے کشن لگا دیے کہ ریت پہ چلتا جائے چلتا جائے، ساری دنیا کے انسان مرد جانور سب کی آنکھوں کا ایک پردہ یہ. یوں آنکھیں بند کی ختم, آنکھیں بند کی, آنکھیں بند ہوگی نظر آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے دو پردے بنائے ہیں. دو پردے کیوں بھائی, اس کے دو پردے کیوں بنا دیے؟ کوئی اونٹ کا ذاتی علم ہے؟ یہ دو پردے کیوں بنائے کہ اونٹ ریت کا جانور ہے اور ریت کے طوفان اٹھتے ہیں. اگر یہ آنکھیں بند کرے گا تو یہ اندھا ہو جائے گا, اس سے نظر کیسے آئے گا؟ جب طوفان آتے ہیں تو ایک پردہ بند کر لیتا, دوسرا کھلا رکھتا ہے, نظر بھی آتا ہے, آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں. ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا, دیکھتا ہوا جا رہا ہے. کون ذات ہے؟ کس نے اونٹ کو یہ عطا فرمایا؟ تو اونٹ نے ذاتی طاقت سے دو پردے بنا دیے, اپنی قدرت سے دو پردے بنا دیے. وہ اللہ ہے. اللہ جو کہتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اگر یہ اونٹ گزرتا ہے دیکھا تو کہو کہ کس نے بنایا؟ اس کی کوئی ہڈی سیدھی نہیں پھر بھی وہ چلتا ہے, اور وہ سات کا دن بغیر پانی کے چلتا ہے. یہ کس نے اس کو یہ وجود بخشا؟ ویل سموں کئی سوروف رما مالو, کبھی کھلے آسمان کو دیکھا کرو, پھر اپنے آپ سے پوچھا کرو اس آسمان کو کس نے بنایا. ولقد زینا سما الدنیا, اس کو خوبصورت ستاروں سے کس نے سجایا. ویل الجبال کئی فنو سے بد, جاؤ شمالی علاقوں میں پہاڑوں کو دیکھو, پھر پوچھو یہ پہاڑ کیسے بن گئے, کس نے لگا دیے. چلو وہ تو سفر دور تھا. ویل الارض کئی فنو سے حد, راما کی زمین دیکھو کیسے بچھ گئی, کس نے بچھا دی, کیوں بچھا دی؟ زمین سے لے کر آسمان تک. کنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, میرے بندو آنکھیں لاؤ حیا والی, میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں دکھا دوں گا, تمہیں چپے چپے میں میری ذات کے جلوے نظر آئیں گے. پر وہ آنکھیں لے کر آ جاؤ, کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں, وہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں. بے حیا آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا سوائے گناہوں اور غلاظت کے, جیسے سور کو باغ میں جا کر بھی گندگی نظر آتی, اسے پھول نہیں نظر آتے. تو جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اسے بیت اللہ میں بھی جا کر اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے, اور جس کی آنکھ حیا والی ہو جائے وہ میرے بھائیو چپے چپے میں اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے, اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ان جلووں سے اٹھنے والے خاموش پیغامات کو سن سکتا ہے, بشرطے کے کان ایسے ہوں جو گانا نہ سنتے ہوں. گانا سننے والے کان چاہے مرد کے ہوں چاہے عورت کے ہوں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام سن سکیں. ان میں قیامت کے دن شیشا پگھلا کر ڈال دیا جائے, ان کے کانوں کا ایسے فرشتے پکڑیں گے اور انہیں شیشا پگھلا کر ڈالیں گے جو ان کے اندر تک اتر جائے گا, اور ان کی چیخ و پکار ہوگی اور کوئی ان کا سننے والا نہیں ہوگا, اور ان سے کہا جائے گا لے لو مزہ رنڈی کے گانوں کا, مراسیوں کے تبلے صاحب کا, اب مزہ لے لو. جو ان کانوں کو حرام سے بند کر دے, آنکھوں کو حرام سے بند کر دے, اللہ چپے چپے میں اپنی شہنشاہی دکھاتا ہے, اپنی قدرت اور بادشاہی دکھاتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, آج کی سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا. نمازیں پڑھ کر جو نہیں پڑھتے وہ تم سے کیا گلا کرنا, جو پڑھتے ہیں, جو عورتیں پڑھتی ہیں, جو اور لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں, ہم سب نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کا گلا بجا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, میرے بندو تم لوگوں نے میری قدر نہ کی, تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں, تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی. اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا بادشاہ ان سارے کائنات میں وہ اپنی قدرتوں کو دکھاتا ہے اور ان مخلوقات کو علم دیتا ہے. اس کی اپنی قدرت ہے, اس کے اپنے نظام ہیں. مچھر شکار کرتا ہے, مچھر ہمارا خون چوستا ہے, اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں, لائٹیں بند کر کے سوتے ہیں, اس کی تو آنکھیں ہم سے کروڑوں گنا چھوٹی ہیں, تو پھر کیسے دیکھ لیتا ہے, اندھیروں میں کیسے آتا ہے, اس کا ہمارا ناک کتنا بڑا ہے, تو مچھر کا وجود کتنا ہے, 500 مچھر ہماری ناک کے نتنے میں آ جائیں. اللہ نے اس کو ناک ایسی دی ہے کہ وہ ناک سے ہمارے جسم کی خوشبو سونگتا ہے اور اس خوشبو پہ چلتا ہے, اس خوشبو پہ چلتا ہے. ہم چادر میں لپٹے ہوئے, وہ اندر سے جگہ تلاش کرتا ہے, پھر وہ اندر آتا ہے, پھر وہ جگہ دیکھتا ہے. ہمیں اپنے مقام ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں, حالانکہ ہماری آنکھوں میں 36 کروڑ بلب لگے ہوئے, 36 کروڑ, 36 کروڑ آئی ریسپٹر, میں ان کو بلب کہتا ہوں, 36 کروڑ بلب سے ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنی چھوٹی سی حقیر آنکھوں سے اور اپنے ٹٹولنے سے دے گا, یہ جگہ ہے جہاں سے میری سونڈ اندر جائے گی, وہ کیمبو پھر وہاں کیا کرتا ہے, وہاں پر وہ کاٹتا ہے دانتوں سے, کاٹتا ہے جو ہمیں درد ہوتا ہے وہ سونڈ کا نہیں اس کے دانتوں پر ہوتا ہے, وہ دانتوں سے آری کی طرح ہماری جگہ کو کاٹتا ہے. جب جگہ کو کاٹتا ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے. خون میں ایک نظام ہے کہ جو ہی خون نکلتا ہے تو اس میں ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو فوراً اوپر آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. اگر یہ لیس دار مادہ ختم ہو جائے تو چھوٹے سے زخم سے نکلا ہوا خون ہماری موت کا سبب بن جائے کہ خون کو روک نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جہاں مچھر کاٹتا ہے, جہاں زخم لگتا ہے وہاں سے خون نکلتا ہے, خون پر لیس دار مادہ آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے. یہ مچھر پڑھا لکھا ہے, حالانکہ کسی یونیورسٹی سے نہ ایم ایس سی کی نہ پی ایچ ڈی کی, اس کو پتا ہے کہ اس کے خون میں لیس دار مادہ ہے, اگر وہ اوپر آ گیا تو مجھے خوراک نہیں مل سکتی. تو ادھر وہ کاٹتا ہے, ادھر اس کے گلے کے اندر دو تھیلیاں ہیں جن میں زہر بھرا ہوا ہے, اس کا اوپر وہ سپرے کرتا ہے. ادھر کاٹتا ہے, ادھر سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کرتا ہے تو وہ ہمارا جو لیس دار مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے سنڈی وہ ہماری سنڈی مارتا ہے, مچھر ہمارا سارا وہ نظام توڑ دیتا ہے, تو وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے. وہ آرام سے اپنے سرنگ اندر ڈال کے بھر کے پی کے پیٹ بھر کے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ جاتا ہے, جا رہا ہوں جو کرنا ہے میرا کر لیں. یہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تعالیٰ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا ہوں, مچھر بھی میری ایک مخلوق اور میری قدرت کا شاہکار ہے. اس کائنات میں اللہ اتنے نظام کو چلاتا ہے, وہی ایک مکھی ہے جو گند کھاتی ہے, ایک مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوستی ہے, اس مکھی کے منہ میں چھوٹے چھوٹی دو تھیلیاں ہیں جن کو گلینڈ کہتے ہیں. سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا, سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تھیلیاں ادھر منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے, اندر جا کر وہ شہد میں تبدیل ہوتا ہے, اور جو اس میں سے بچ جاتا ہے وہ پیچھے جا کر زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک پانی پہ کتنی قدرتیں دکھا رہا ہے, اس پانی کے قطرے کو سانپ نے پیا تو زہر بنا, اس سیپ نے پیا تو موتی بنا, اسے سبق نے پیا تو موتی بنا, اسے بکری نے پیا تو دودھ بنا, اسے ریشم کی کیڑے نے پیا تو ریشم بنا, اسے ہرن نے پیا تو مشک کا نافا بنا, اسے مچھلی نے پیا تو امبر بنا, اسے انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بنا, اسے شہد کی مکھی نے پیا تو وہ پانی شہد بنا, پیچھے جا کر زہر بنا, یہی پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان بنا, زندگی کی ہلاکت اور بربادی کا سامان بنا. یہ وہ اللہ ہے جو زمین آسمان میں اپنی قدرت نے دکھا کر ہم سے کہتا میرے بندو میرے وجود کو تسلیم کرو کہ میں ہوں, میرے سامنے سر جھکاؤ کہ کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اللہ کے, اطاعت کے لائق سوائے اللہ کے, اور کوئی نہیں حاجت روا سوائے اللہ کے. وہی ساری قدرتوں کا مالک, خزانوں کا مالک, طاقت کا مالک, صرف رحمان ہے تو اللہ ہے, رحیم ہے تو اللہ ہے, ملک ہے تو اللہ ہے, قدوس ہے تو اللہ ہے, سلام ہے تو اللہ, اور مومن ہے تو اللہ, مہیمن ہے تو اللہ, عزیز ہے تو اللہ, جبار ہے تو اللہ, اور ملک ہے تو اللہ, اور قدوس ہے تو اللہ, اور متقدر ہے تو اللہ, اور خالق ہے تو اللہ, باری ہے تو اللہ, مصور ہے تو اللہ, غفار ہے تو اللہ, قہار ہے تو اللہ, جبار ہے تو اللہ, ملیک و مقتدر ہے تو اللہ, لطیف ہے تو اللہ, خبیر ہے تو اللہ, حکیم ہے تو اللہ, وکیل ہے تو اللہ, قوی ہے تو اللہ, متین ہے تو اللہ, ولی ہے تو اللہ, شہید ہے تو اللہ, باعث ہے تو اللہ, مجید ہے تو اللہ, حق ہے تو اللہ, محیی ہے تو اللہ, ممیت ہے تو اللہ, حی ہے تو اللہ, قیوم ہے تو اللہ, اور مبد ہے تو اللہ, معید ہے تو اللہ, اول ہے تو اللہ, آخر ہے تو اللہ, ظاہر ہے تو اللہ, باطن ہے تو اللہ, والی ہے تو اللہ, در ہے تو اللہ, تواب ہے تو اللہ, منتقم ہے تو اللہ, عفو ہے تو اللہ, رؤوف ہے تو اللہ, مالک الملک ہے تو اللہ, ذو الجلال والاکرام ہے تو اللہ, مقسط ہے تو اللہ, جامع ہے تو اللہ, غنی ہے تو اللہ, مغنی ہے تو اللہ, نافع ہے تو اللہ, بار ہے تو اللہ, نور ہے تو اللہ, ہادی ہے تو اللہ, باقی ہے تو اللہ, بدیع ہے تو اللہ, وارث ہے تو اللہ, رشید ہے تو اللہ, صبور ہے تو اللہ, هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
والأرض وهو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب قد عرف اسكي اپنی زبان سے اسكي اپنی كتاب میں. تو یہ ہماری عورتوں کو کپڑوں کا پتہ ان کے رنگوں کا پتہ ان کے ڈیزائنوں کا پتہ آج کے راما جیسے شہر میں ہی لاہور کے فیشن کا یہاں کی بچیوں کو پتہ یہاں کی عورتوں کو پتہ پتہ نہیں تو اللہ کا نہیں تو میرا اللہ کون ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. تھوڑا عرصہ ماں باپ سہارا دیتے ہیں اولادیں اپنے سر ہو جاتی ہیں پھر وہ بھی چند دن کا سہارا بنتے ہیں پھر قبر میں جا کے زندگی گزرتی ہے. قیامت تک کا زمانہ اللہ کے ساتھ گزرنا ہے اگر اللہ سے دل نہ لگایا. جب آدمی تنہا ہو تو کیسے اداس ہو جاتا ہے. جب محمد سرات کی جماعت میں عورتیں آتی ہیں تو چھوٹے بچے چھوڑ کے آتی ہیں تو پھر روتی ہیں کہ بچہ یاد آ رہا ہے بچہ یاد آ رہا ہے بس دل اداس ہو گیا بچہ یاد آ رہا ہے گھر یاد آ رہا ہے. تو موت تو ان کو جدا کر دیتی ہے. موت کون سا انتظار کرتی ہے وہ کون سا چھوٹے بڑے میں تمیز کرتی ہے وہ کون سا بوڑھے اور جوان کو دیکھتی ہے وہ کون سا ماں اور بچے اور بچہ کو دیکھتی ہے. اس کا جب حکم آتا ہے سب اٹھا کے لے جاتی ہے. تو کہ حبس کو چھوڑ میاں بس دیس بدیس پھرے مارا تب ذات اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بجیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. موت کب انتظار کرتی ہے لیکن پھر بھی کہتے بچہ یاد آ رہا گھر یاد آ رہا بیٹا یاد آ رہا خامن یاد آ رہا بیوی یاد آ رہی اما یاد آ رہی. اور یہ تو سارے یاد آنے والے مر جاتے ہیں. جب مر جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے اور تنہا ہو جائیں گے خامن سے جدا بیوی سے جدا ماں سے جدا ابا سے جدا بچوں سے جدا بھائیوں سے جدا. اب اگر اللہ سے دل نہیں لگا ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے. تو ہم سے تو پانچ دن کی جد کا اداسی برداشت نہیں ہوتی ایک سال کی اداسی برداشت نہیں ہوتی. قیامت تک کا ہزاروں سال کیا زمانہ اکیلے گزرنا ہے کیسے تنہائی میں کیسے تنہائی برداشت ہوگی. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے جی لگا لو اللہ سے جی لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو. تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے. تبلیغ کیا ہے اے پوری دنیا کے انسانوں اے پوری دنیا کی عورتوں اپنے اللہ سے جی لگ. یہ دل کسی کو نہ دینا. خامن بھی بے وفا ہوتے ہیں. سو خدمت اس کی کر دو ایک نہ کرو وہ کہے گا تیرے جیسی نافرمان بیوی کوئی نہیں. یہ بیویاں بھی بے وفا ہوتی ہیں. سو ضرورتیں ان کی پوری کرو ایک نہ پوری کرو وہ کہتی میں نے تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ان بچوں کے لیے ماں باپ پس جاتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں. ان کو چھاؤں میں سلاتے ہیں خود دھوپ جھیلتے ہیں. ان کو تازہ کھلاتے ہیں خود روٹی کھاتے ہیں. ان کو سلاتے ہیں خود راما کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہیں. یہی اولاد جوان ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گئے بس بکواس نہ کر بھوک نہیں بھوک نہیں. ماؤں کو اولاد کہتی بھوک نہیں. یہ اولاد کو سب سے بڑی اور آج کل کی اولاد تو ویسی بے وفا ہے. ان کے لیے بڑا نادان ماں باپ ہے جو آج کی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر دے جو آج کی اولاد کے اللہ کے رسول کو ناراض کر دے. ایسی نادان ایسا ایسے نادان ماں باپ کوئی نہیں ہے. آج کی اولاد تو کیوں انہوں نے تو میرے واسطے کی تھی پیسے رب بڑا سر جلے تو میرے واسطے کیتا کی جوانی جاگ دی اولاد کی خاطر دھوپ جھیلی اولاد کی خاطر پوتڑے دھوئے اولاد کے پہانے دھوئے اولاد کے پیشاب دھوئے اولاد کے کپڑے دھوئے استری کر کے دیے ناشتے تیار کر کے دیے روٹیاں پکا کے دی برتن دھوئے بستر بنائے سلایا صبح اٹھایا تیار کروایا کپڑے دھوئے استری کیے ایک ایک ضرورت پوری کر کے دی. اور یہ بدماش جب جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ان کے لیے ہم اللہ کو قربان کرنے بڑے نادان ہیں بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں. ہم اللہ کے ہیں بھائیو اللہ سے جی لگا لو اللہ سے جی لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو. جو کہے وہ کر جاؤ، جس سے روکے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہم نے نہیں سیکھا. ہے ہے اللہ کہہ رہا ہم سے، وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اپنے میرے نبی ابراہیم کے طریقے پر چلو. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے طریقے پر چل. ابراہیم کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا، پہلا بیٹا کب ملا؟ 84 برس کی عمر. بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی؟ 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا. 60 برس دعا کی، یا اللہ بیٹا دے. جب دے دیا 86 برس. اور جب عمر 92 سال ہو گئی مسلمان ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 6 برس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ اسے ذبح کر دو. دیا ہی کیوں تھا اگر ذبح کروانا تھا؟ اس امت کو بتانا تھا اللہ کے بندے یہ ایسے ہوتے ہیں، تم بھی ایسے ہی بننا. جاؤ ابراہیم اسے ذبح کر دو. 86 برس کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاؤ ذبح کرو. فلسطین سے نکلے، مکے پہنچے، بیٹے کو تیار کیا، مینا کی وادی میں لائے، زمین آسمان دم بخود باپ بیٹے کا مکالمہ سن رہے. باپ بیٹے سے کہہ رہا انی ارا فی المنام انی اذبح، فانظر ماذا ترا، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے. عقل کا تقاضا یہ تھا، بیٹا یہ کہتا خواب تو نے دیکھا ہے ذبح مجھے کرتے ہو، میرا کیا کچھ ہوگا، میں تو نہیں ہوں گا ذبح. اور فنز اور مازا ترا میں مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تیری کیا رائے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں گے ذبح کر دو تو کر دوں گا، اور اگر وہ کہیں گے نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا. بلکہ فنز اور مازا ترا کا مطلب یہ ہے اگر یہ خوشی سے تیار ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لٹا کے ذبح کر دوں گا، اور اگر یہ خوشی سے تیار نہیں ہوتا تو پھر اس کو پکڑ کے باندھ کے گرا کے ذبح کروں گا. اس لیے پوچھا فنز اور مازا ترا تیری کیا رائے ہے. آگے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی فعل ما تؤمر، یا ابتی کا جو لفظ بتا رہا ہے یہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دو، پھر کہیں گے ابا 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 اما اما اما، اور ان کی کوئی خواہش رگڑ دو تو کہیں گے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو یا ابتے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ابتے کیا مطلب اس کا؟ اے میرے ابا میں خوشی سے راضی ہوں. واہ 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 واہ، آپ نے بڑے مزے کی بات کی، آپ نے بڑے مزے کا. یا ابتے میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے، ترجمے میں نہیں آتا، یہ الفاظ کی مہک بتاتی ہے. یا ابتے بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، یا ابتے واہ 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 واہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے. ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جس سے میری بات اور واضح ہو جائے. یا ابتے میرے ابا واہ واہ، یہ آپ نے کیا حکم دے دیا؟ فرمایا، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں، ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے کتاب الرقۃ والبقاء، اس میں یہ روایت کہ ابیان بڑی خوشی کی بات ہے، اگر میں ذبح ہو جاؤں گا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر، اور مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کریں میں پوری کروں گا، میں آپ کی تعمیل کروں گا. جب چھری نکالی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، کہیں ہاتھ پاؤں کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور مجھے الٹا لٹاؤ، وتلہ للجبین، مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ، کہیں نظروں سے نظریں چار نہ ہو جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، کہیں شفقت پدری باپ کی محبت سے ہاتھ نہ کانپنے لگے، ہاتھ نہ کانپنے لگے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عامر، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہے جراح. تو احد کی لڑائی میں ان کا جو والد تھا وہ عرب کا سب سے مشہور تیر انداز تھا، تو اس نے 3 دفعہ اپنے بیٹے کا نشانہ لے کے تیر چلایا، عامر ابو عبیدہ، 3 دفعہ تیر خطا گیا. تو ایک صحابی کہنے یہ ابو عبیدہ آج تو تیرے باپ کا نشانہ خطا جا رہا ہے، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا،
تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کفر میں کچا ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کانپ جاتا ہے، میرے تلوار میں آ گیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا، میں اپنے اسلام میں پکا ہوں، میری تلوار کے نیچے آیا تو میرا ہاتھ نہیں کانپے گا۔ تو اللہ نے وہ امتحان ہی لے لیا، باپ بیٹا سامنے آ گیا، خود کی لڑائی میں باپ بیٹا سامنے آ گیا، تو دونوں شاہ سوار، دونوں زبردست میدان کے دنی۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو بچاؤ کرتے رہے کہ کوئی اور تلوار چلا دے، وار جھیلتے رہے، جب دیکھا کہ اللہ میرے امتحان پہ اتر آیا تو ایک ہی وار میں باپ کی گردن ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے حضرت عبیدہ کو خطاب دے، لکل امین امت و امین هذه الامت ابو عبیدہ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ بس اسماعیل کہہ رہے ابا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کہیں محبت کی وجہ سے ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اور پھر کیا کیا، پھر حضرت اسماعیل نے اپنا کرتا اتارا اور کہا میرے ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب اسے کبھی میری یاد ستائے گی تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا۔ تو میں ہاتھ پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا اور کمر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کسائیوں نہیں دے کہ میں دے اسے رکھ دیں گوڈا، تو میں سے اپنا گھٹنا اسماعیل علیہ السلام کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھائے اور گردن اونچی کر کے کہا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ بچے کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ رہی تھی، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میری اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دے، اور اگر تو میرا امتحان لے رہا تھا تو پھر مجھے میرے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اور یہ کہہ کر چھری چلا، زمین آسمان پھٹنے کو ہو گئے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے بولے آسمان کے فرشتے ہونے لگے، ہچکیاں لگ گئیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو بھائی، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی تقریری کام نہیں ہے، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس میں کسی اور کو نہ بٹھاؤ۔ بڑا ظلم کیا ہے آج کی عورت نے اور آج کے مرد نے، دل کو بت خانہ بنا دیا، دل کو بت خانہ بنا دیا، اس دل میں اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ اور یہ دل اللہ کے عرش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ تو دل کو اللہ کا بنانے کے لیے زیور کپڑے کی محنت چھوڑنی پڑتی ہے، پیسے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، کپڑے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، زیور سونے چاندی اور دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہٹو، تفرو الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اور قربان جاؤ، قربان جائیں اللہ پاک کے بھی کیا 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 نرالی محبت کے انداز ہیں، جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے نا لڑکھڑاتا ہوا، تو ماں ایسے باہیں پھیلا دیتی اور اس کے آنے سے پہلے خود اس کی محبت لپک رہی ہوتی بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف لپک رہی ہوتی، وہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ آتا ہے اور اپنی کمزور چال کے ساتھ لڑکھڑاتا آتا ہے، تو ماں ایسے باپ ایسے ماں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، آجا جو ہی وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے سنبھال کر سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھی باہیں پھیلا کے آگے بڑھ کے آ جاتا ہوں۔ یہ جو صورت ہے نا، یہ آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیت میرے تصور میں ایک خاکہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ماں باہیں پھیلا کر بچے کو کہتی ہے آیا میرا لال، ایسے ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے نیک بندے، اے میرے نیک بندے، ارجعی الی ربک، آجا اپنے پالنہار کے پاس، آجا اپنے پالنے والے کے پاس، اگر اللہ سے عشق ہو گیا تو موت سے زیادہ خوبصورت کوئی بات نہیں رہے گی۔ ابھی تو موت کا نام آ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، موت کا تذکرہ سن لیں تو ہم ڈرتے ہیں، نیند اڑ جاتی، ہائے میں مر نہ جاؤں،
لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں. بوڑھا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کہتا دعا کرو اللہ چنگا کر دے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک. یوں جیسے محبت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے صدا دے رہا ہے، آیا میرے بندے الکا الی ربک، اپنے پالنے والے کے پاس. تیری ماں تجھ سے کیا پیار کرتی جو میں تجھ سے کرتا ہوں، تیرا باپ تجھے کیا چاہتا جو میں تجھے چاہتا ہوں. آجا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی گود میں، آجا پیار کی چھاؤں میں، آجا محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں، آجا رحمت کی چادر میں، آجا ارجعی، لوٹ آ. ارجعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے گھر آ رہے ہیں. تو ارجعی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تو عارضی جگہ تھی، راما تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی. ارجعی جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان کے بعد واپس چلے جائیں گے، ہم واپس تلمبے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں کے نہیں، ہم تو تلمبے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ارجعی میری بندی، میرا بندہ، تو راما کا نہیں ہے، تو تو مجھ سے گیا تھا، تو آ جانا دوبارہ میرے پاس آ جا. ارجعی الی ربک، کیسے؟ راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. ودخلی فی عبادی، آ جائیے میرے بندے پہلے آئے بیٹھے ہیں. ودخلی جنتی، آ جا میری جنت میں، آ جا میری رحمت میں، آ جا میری جنت میں، آ جا. میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ کی صدا ہے، تبلیغ ایک پکار ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے جی لگا لو، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا کریم کوئی نہیں. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ وہ کہیں باہر سے نہیں ہے، اندر کی دنیا سے جنم لیتا ہے. اس کے سارے راستے اندر میں چھپے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ نہیں لینا پڑتا، اندر کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے. پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو. اللہ تعالیٰ کا نبی عورتوں کا نبی بن کے آیا، مردوں کا نبی بن کے آیا، مالداروں غریبوں کا نبی بن کے آیا، ادنا اور اعلیٰ کا نبی بن کے آیا. اللہ کو اپنا بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنا دو، اس طریقے اپنے اندر لے لو، اللہ آپ کا ہو گیا، آپ اللہ کے ہو گئے. اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، شکل صورت نہیں چاہیے، فیشن نہیں چاہیے، زیور سونا چاندی نہیں چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے. اللہ پر مر مٹھو، اللہ پر مر مٹھو. فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، مسلمان ہو گئے. کیسے مسلمان ہو؟ اس کی ایک نوکرانی تھی، وہ مسلمان ہو گئی. فرعون کو پتا چلا تو اس نے اس کو دربار میں بلوایا اور اس نے دربار میں بڑا بڑا کڑا لیا، کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی. جب تیل کھولنے لگا تو اس نے فرعون نے اس باندی سے کہا، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی ایک چلتی تھی، کہ اگر تم مجھے رب مانے گی تو میں تجھے زندگی بخشوں، سونے چاندی سے بھر دوں، اگر تم مجھے رب نہیں مانے گی تو سر میں پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. تو فرعون کی باندی نے کہا، یہ تو میری دو ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کو قربان کر دوں. تو موت ہی دے سکتا ہے، کر لے، جلا دے، جلانے میں جلا دے. تو انہوں نے جب بڑی بچی کو کھینچا تو وہ روئی، اما، اور اما کو پتا ہے میری بچی کہاں جا رہی ہے. اگر یہ لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، چوری کیوں کرتے ہیں، خیانت کیوں کرتے ہیں، بچوں کو کھلانا ہے. یہ ماں کا ایک گول اس کی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے، ایک گول، اور اس کے باوجود اس کو قربان کر کے اما کر جاؤ اللہ کے فضل. کیونکہ بچی کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا، اور وہ دیکھ رہی کھولتا ہوا تیل. میں اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے یوں الٹا کیا اور اس کو سر کے طرف سے اس کو تیل میں ڈال دیا. وہ آہ بھی نہ کر سکے، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، فوراً ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ ایسے جاری کرے، اماں صبر کرو، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں. پھر معصوم بچہ جو سب کو ہی پیارا ہوتا ہے نا، ماں کو تو پیارا ہوتا ہی ہے، معصوم تو سب کو ہی پیارا، اس کی مسکراہٹ فرشتوں جیسی، وہ سب کو پیارا ہوتا ہے، اس کا کھیلنا، اس کا مچلنا، گود میں سے اس بچی کو چھینا. اس بچی کو تو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ماں کو پتا یہ کہاں جا رہے ہیں. معصوم بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے یوں پکوڑے کی طرح تیل میں ڈال کے تل دی.
پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا, پھر اس نے بچی کے روح کو نکلتے دیکھا, اما صبر کرو ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں. تو جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک تمنا ہے پوری کر دو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اچھا مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کی اور میری ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا جدا نہ کرو, تو یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. اس کو بھی ڈال دی, تینوں جل گئی, ہڈیاں انہوں نے نکال کے دفن کر دی. اس واقعے کے 2000 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں آسمان کی طرف, تو جب آپ اوپر اٹھے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی, تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے یہ خوشبو آ رہی. اللہ پر قربان ہو جانا, جو اللہ کہے وہ کر دو, بس میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جو اللہ کہے گا وہ کر دوں گی, مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا. مجھے کیا کرنا ہے؟ جو میرا اللہ کہے گا وہ کرنا ہے. مجھے کیا نہیں کرنا؟ جس سے میرا اللہ روکے گا مجھے وہ نہیں کرنا. فرعون کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دین میں آیا, کوئی ماں اتنی قربانی نہیں دے سکتی, یہ سچا دین ہے مسلمان ہو. اب اس سے آزمائش آ گئی, بادشاہی ہاتھوں سے گئی, مخمل کے فرش گئے, مرمر کے فرش گئے, مخمل کی دریاں گئیں اور گاؤں تکیے گئے اور قید تنہائی مل گئی. اوپر سے کوڑوں کی سزا, اوپر سے بھوک پیاس کی سزا. ایمان ایک ایسی دولت ہے, اس پہ جتنی تکلیف آتی اتنا اندر چلا جائے, اتنا اندر چلا جائے, جتنی راحت آتی اتنا کمزور ہو جاتا, جتنی تکلیف آتی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. جسم کی طرح ہے, جسم کو مشقت میں ڈالو جسم مضبوط ہو جاتا ہے. جسم کو اے سی میں بٹھاؤ, ہیٹر میں بٹھاؤ, ٹھنڈے پلاؤ اور اسے چلاؤ نہیں, اسے کھلاؤ نہیں, تو یہ بالکل روئی کا گالا بن جاتا ہے, بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے. تو ایمان اور پکا ہو گیا حضرت آسیہ کا. جب اس کو باہر نکالا اس کو خیال تھا کہ اب تو یہ توبہ کر چکی ہوگی اور اب تو میرا کلمہ پڑ لے گی, لیکن ایمان میں تو اور آگ لگ چکی اور بھڑک چکے تھے شعلے. جب اس نے کہا اب کیا کہتے ہیں, اب بھی وہی کہتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں, کہ اب یہ نہیں مانتے, اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. سولی کیا تھی؟ لکڑی پر کھڑا کر کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتے تھے اور پاؤں میں کیل گاڑ دیتے تھے. جن ہاتھوں نے کبھی تن کا چڑا نہیں کیا تھا ان ہاتھوں میں کیل گاڑ دیا جائے, ایسے خون کے دھارے بہ رہے تھے ہاتھوں پر اور پاؤں میں کیل گاڑے گئے, پاؤں میں فوارے چھوڑ رہے تھے, جو پاؤں ریشم کے جوتے پہنے ان میں آج کیل گڑ گئے. پھر اس نے کہا اس کو اس کے اوپر ایک پتھر رکھو جس کے نیچے سسک کر یہ مر جائے. تو اس وقت پھر ان کی زبان سے نکلا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ کو یہ دعا, یہ ادا, یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا. تاریخ کا حصہ تو تھا ہی, قرآن کا حصہ بنا دیا کہ قیامت تک آسیہ کا ڈنکا بجے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, اس کا مضمون پتہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. اے راما کی عورتوں سنو, تم بھی مسلمان بنی پھرتی ہو. اے راما کے مردوں سنو, تم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہو. یہ دیکھو مصر کی شہزادی ہے جس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گڑ گئے اور وہ تڑپ گئی, اس نے کلمہ نہ چھوڑا, حکومت کو چھوڑ دیا. پھر اس نے مجھ سے دعا کی اللہ جنت میں مجھے گھر دکھا دے, جنت میں میرا گھر بنا دے, اپنے پڑوس میں بنا دے. عندہ کا بیتن فی الجنہ, علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا, جنت کو بعد میں مانگا. عندہ کا بیتن فی الجنہ, اللہ کا قرب پہلے مانگا, جنت کو بعد میں مانگا. اللہ پاک کی غیرت کو جوش آیا, اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا. حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر خود آنکھوں سے دیکھ لیا. جنت کو دیکھنے کے بعد تو زندہ نہیں رہ سکتا, وہیں موت نہیں آ, وہ روح نکل گئی. وہ مردے کے اوپر پتھر بھی مارتے رہے اور خال بھی کھینچتے رہے, پھر وہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو یہ مقام بخشا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری سوکن کون ہے, میں تو پہلی بیوی ہوں. آپ نے کہا نہیں, جنت میں آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے اللہ تعالیٰ نے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے. دنیا کے بادشاہ کی کل لات ماری, اللہ نے دو جہان کے بادشاہ کی بیوی بنا دی. دنیا اور آخرت کے سردار کی اللہ تعالیٰ نے بیوی بنا دیا. اللہ میرا اللہ تو کیا چاہتا ہے, یہ اپنی طلب بناؤ میرے بھائیوں بہنوں. ہر وقت یا اللہ, دیکھو نا ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں اللہ سنیا اے دے, اللہ سنیا اے کر, اللہ سنیا اے کر, اللہ سنیا اے کر. تو اس سے آج کے بعد ایک دعا مانگنا شروع کرو, یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے, یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے,
اللہ مجھے اس کی سمجھ دے دے, مجھے اس کا طریقہ دے دے, مجھے اس کا علم دے دے, مجھے اس کا طریقہ دے دے کہ میں تیری چاہت کو پورا کروں, میں تیری چاہت کو پورا کروں. اس کی عربی میں مسنون دعا ہے, اللہم وفقنی لما تحب وترضى. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ کیا, اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے بتا دے, میں اسے پورا کرنے میں لگ جاؤں, مجھے لگا دے اس میں. یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کرو, اس کو اندر میں اتارو, اس کے لیے دھکے کھاؤ. گھر بیٹھے محبتیں نہیں بدلا کرتی. سارا دن بچوں کو دیکھو گے تو بچوں کی محبت آئے گی, سارا دن گھر دیکھو گے تو گھر کی محبت آئے گی, سارا دن میاں بیوی سے ملے, بیوی میاں سے ملے تو جان بہن کی محبت آئے گی, دکان سے گھر, گھر سے دکان, باغ سے گھر, گھر سے باغ, سارا تو باغ کی محبت آئے گی. سب چھوڑ دو اس کی محبت میں. ہمیشہ کو ہم نہیں کہہ رہے ہمیشہ چھوڑ دو, وہ تو ربانیت ہے. نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب کرنے کے لیے ان چیزوں کو وقتی طور پہ چھوڑو, یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں اتر جائے, رچ جائے. اگر حب ان یقفا وتم قد قتمته فاصبح عندي قد اناف وتنبا, محبت خیمے گاڑ کے بیٹھ جائے اور چوبیں گاڑ کے بیٹھ جائے, ہلنے کا نام نہ لے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پھر وہ ہے اللہ کی ذات سے جوڑنے والا, جن کو اللہ نے سارے دن جہانوں کا سردار بنایا, عرب و عجم کا سردار بنایا, کالے اور گورے کا سردار بنایا. اللہ تعالی نے ماں کا نام آمنہ رکھا, امن کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا اور امن کی گود میں اللہ تعالی نے پروان چڑھایا. ماں کا دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ رکھا, حلیمہ کی حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. باپ کا نام عبداللہ رکھا, ابدیت سے خمیر تیار کیا گیا, امن کے گہوارے میں پروان چڑھایا گیا, امن اور علم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا. جن کی بنیاد ہی اس طرح اٹھائی گئی ہو وہی ہے اس قابل کو اس کا اتباع کیا جائے, اس کے پیچھے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت پر حضرت عاصی اور حضرت مریم کی ارواح مبارکہ کو زمین سے اتار دیا تھا کہ میرے محبوب کی آمد کا استقبال کیا جائے. آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے تھے کہ میرے محبوب کی آمد کا استقبال کیا جائے. سوری کائنات میں ایک حل چل رہا. دو جہان کے سردار آ گئے, کائنات کا دولہا آ گیا. ابھی تو بارات سجی ہے, دولہے کے بغیر بھی کبھی بارات چلی, دولہے کے بغیر کبھی بارات چلی, میر مجلس کے بغیر کبھی مجلس کا لطف آیا. صدر میرے اور صدر نے اور صدر کیا صدر مجلس کی وقت کے بغیر کبھی مجلس سجی. دنیا کو انتظار تھا کب آئے گا میرے کارواں, بارات کو انتظار تھا کب آئے گا دولہا, کب سجائے گا چہرے اور کب یہ جہان آباد ہوگا اور یہ کائنات معطر ہوگی اور اس چمن میں بہار آئے گی. آج کی آمد خود بہار تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو صحرا رکھا. تو اس کا نبی بذات خود بہار ہے, اس کا نبی بذات خود چمن ہے, اس کا نبی بذات خود کھلا ہوا گلاب ہے, اس کا نبی بذات خود ایک گلستان ہے, اس کا نبی بذات خود باد نسیم ہے, باد صبا ہے, اس کا نبی اپنی ذات میں سب کچھ ہے. لہذا باہر نہ کسی چمن کی ضرورت, نہ کسی گلزار کی ضرورت, نہ کسی آبشار کی ضرورت. اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اس کو دیکھ کر دلوں کو چین اور سکون ہوگا. اس کے روشن سے وہ ابھی للاراملی. اب آپ چھوٹے تھے, مدینہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی, شہد آ گیا تو عبد المطلب نے آپ کو اٹھایا. اس وقت آپ کی عمر کوئی 5-6 سال کی تھی, تو آپ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس طرح اٹھا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور پھر کہا کہ اے اللہ اس روشن چہرے کے تو سیل ہم پہ بارش فرما. ابھی عبد المطلب نے آپ کو گود میں واپس نہیں لیا تھا کہ گھنگور گھٹا چھا گئی اور بادل چھم چھم برسنے لگے. اس کو پھر ابو طالب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا, وہ ابھی اگر یستسقل غمام میں بجے گے, اس روشن چہرے کی قسم جس کے طفیل آسمان سے بارشیں اتاری جاتی ہیں. وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے, بیواؤں کا آخری ٹھکانہ ہے. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں, ہم بیٹھے تھے مسجد میں اور آپ نے دھاری دار سرخ چادر اوڑی ہوئی تھی, اوپر چودھویں کا چاند تھا, نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے. میں کبھی چودھویں کا چاند دیکھتا کبھی آپ ہوئے تھا, تو مجھے آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. یہ دو جہان کے لیے رحمت بن کے آیا, دو جہان کے لیے سردار بن کے آیا. آپ تشریف فرما تھے, اپنا جوتا ٹھیک کر رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چرخا کاٹ رہی تھی. اب تو چرخے ختم ہو گئے نا, ساری تہذیب ہماری ختم ہو گئی. عورتیں وہ سوئی وہ دھاگا بناتی تھیں اور اٹی لے کر وہ پونی لے کر پونی کہتے پونی پونی لے کر وہ چرخا کاٹتی تھی. بس بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ چرخا کاٹ رہی تھی, ہمارے نبی وہ جوتا ٹھیک کر رہے تھے.
پسینہ گرمی سے پسینہ آیا آپ کو ماتھے پہ پسینہ آیا نا تو پسینے سے نور نکلنے لگا. اچھا اما ایسا ایسی رہے گی وہ پونی ہاتھ میں رہے گی طرف ایسے رہے گا اور یوں دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر آپ کو نہیں احساس ہوا پھر آپ نے دیکھا کہ عائشہ وہ مجھے دیکھ رہی وہ چرخا ہاتھ میں رہ گیا ایسے رہ گیا تو آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہے تو حضرت عائشہ بڑی شاعرہ تھی 30,000 شعر ان کو یاد تھے تو میں ایک دم شعر پڑھا وَإِذَا رَأَيْتُ إِذَا أَشْرَقَتْ وَجْهِي بَرَكَتْ كَبَرْتِ الْعَارِضِ الْمُتَّهِي. یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ پسینہ ہے اور ان میں سے نور نکل رہا ہے تو مجھے اس ابو ذئب حضلی کا شعر یاد آ گیا کہ جب میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتے. ایسا اللہ نے ہمارا نبی حسین بنایا. اس کے طریقے بھی ایسے حسین ہیں بڑے آدمی کے طریقے بھی بڑے. اس کی بیگمات کو اللہ نے اپنی ہم سب کی مائیں بنایا تو آپ کی بیویوں کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ ہے سب سے عظیم الشان طریقہ ہے سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. آپ کا ظاہری حسن بھی کمال. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کمرے میں کپڑا سیے چراغ تو ہوتے نہیں تھے سوئی گر گئی اب وہ سوئی اندھیرے میں سے ٹٹول نہیں نظر نہیں آ رہی. اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعا جو پڑی سوئی پر تو سوئی ایسے چمکنے لگی اس طرح اس طرح. تو جیسے اس کا ظاہر روشن تھا اس کا باطن روشن تھا اس کی سنت بھی ویسی ہی روشن ہے اس کے طریقے بھی ویسی روشن ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ کا بننا ہے تو اس کے نبی کے غلام بن جاؤ. اس کی اور یہ ہماری عورتیں اما عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں خدیجہ کی بیٹیاں بن جائیں جویریہ کی بیٹیاں بن جائیں ام سلمہ کی بیٹیاں بن جائیں وہ مائیں ہیں اور اللہ نے ان کو ازواج کہا ازواج اور زوج اور نبیوں کی بیویوں کو اللہ نے مرأۃن کہا عورت. وامرأتہ امرأۃ نوح امرأۃ لوط امرأۃ العزیز عورت اور ہمارے نبی کی بیویوں کو کہا ازواج اذ اثر النبی الى بعض ازواجہ حدیثا تبتغی مرضات ازواجہ امہاتہم. زوج کسے کہتے ہیں؟ صرف بیوی کو زوج نہیں کہتے بلکہ زوج مرد کو بھی زوج کہتے ہیں خاوند کو بھی زوج کہتے ہیں بیوی کو بھی زوج یہ لفظ دونوں پہ صادق آتا ہے. اور زوج کہتے ہیں جو صرف خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ زوج وہ ہے جو زندگی کا ساتھی بنے خوشی کا ساتھی بنے غم کا ساتھی بنے کام کا ساتھی بنے اس کی محنت میں ساتھ دے اس کے غم میں ساتھ دے اس کی خوشی میں ساتھ دے اس کے جوہد میں ساتھ دے جو دکھ درد میں شریک ہو جائے اس کو عربی میں زوج کہتے ہیں. تو اللہ نے اور نبیوں کی بیویوں کو امراۃن کہا ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج فرمایا زوج پھر انہیں مائیں قرار دیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں ازواج ہو امہاتہم ان کو امت کی مائیں قرار دیا اور جنت میں ان کا ساتھی بنا دیا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں اپنے نبی کی غلامی میں اور یہ راما کی عورتیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کی غلامی میں آئیں. خدیجہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو عائشہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری نسل مغرب کی طرف سرک رہی ہے اور مغرب کی طرف پھک رہی ہے. وہ تو عورتیں ننگی ہو چکی ہیں وہ ہماری عورت کو ننگا کرنا چاہتی ہیں. وہ تو بے حیا ہو چکے ہیں وہ ہماری نسل کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں. ان کی بڑی تمنا ہے کہ مشرق کی عورت بھی لباس اتار دے. تو لباس مختصر ہو رہے ہیں شلواریں تنگ ہو رہی پانچے اوپر جا رہے پانچے تنگ ہو رہے کرتے تنگ ہو رہے یہ فاطمہ کا لباس نہیں ہے یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے یہ خدیجہ کا لباس نہیں ہے یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے. اور آج کا مغرب آج سے 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. میں نے کتاب دیکھی دریل انگلستان میں ریل کیسے شروع ہوئی تو 1910 اور 1914 کی غالباً وہاں فوٹو ہے گلاسکو ریلوے اسٹیشن کی فوٹو ہے اس میں دی ہوئی. میں نے وہ فوٹو دیکھا اس میں جو عورتیں کھڑی ہیں کسی ایک عورت کا بال بھی ننگا نہیں ہے سر پہ پورا ہیٹ ہے اور بازو پورے یہاں تک تلائی تک پورے بازو اور ٹخنوں تک پورا ان کا فراک ہے. وہ اس زمانے کی یورپ کی عورت کی ننگی نہیں تھی یہ ایک تحریک گلی تھی اور اس کو شیطان نے برابر کیا اوپر سے سائنسی ایجادات نے اس کو آسان کیا. 1792 میں ایک عورت گزری ہے لندن میں اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ میری والسٹون کرافٹ، اس نے 1792 میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا آزادی یعنی سوا، عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو آزادی دو، کاروبار عورتیں کریں، تجارت عورتیں کریں، دفتر میں عورتیں کام کریں، مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کریں. اس آزادی کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج مغرب کی عورت ماں کا روپ ختم کر چکی ہے، بہن کا روپ مٹا چکی ہے، خالہ کا روپ بھلایا جا چکا ہے، ساس کا روپ ختم ہو چکا ہے، دادی نانی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، بہن کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، وہاں کی عورت کا ایک روپ ہے معشوقہ، بس معشوقہ ہے، بیوی بھی نہیں ہے، وہاں کی عورت بیوی کی شکل میں قبول نہیں، ماں کی، بہن کی، خالہ کی، پھوپھی کی، تائی کی، چاچی کی، نانی کی، دادی کی، ساری شکلیں مٹ چکی ہیں، وہاں کی عورت صرف معشوقہ ہے. جب تک لذت پوری ہوگی وہ ساتھ ہے، اور جب لذت ختم، ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. جاؤ جا کے دیکھو وہاں کی عورت کتنی دکھی ہے. ابھی سروے کیا گیا انگلینڈ کا، جہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی کہ عورتوں کا آزادی دو، 95% عورتوں نے کہا ہے ہم واپس گھروں کو لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن نہ ہمیں خاوند ملتے ہیں نہ ہمیں باپ ملتے ہیں. اب 95% عورتوں نے کہا ہم گھر چاہتی ہیں، ہم پناہ چاہتی ہیں، ہمیں پناہ نہیں. اور وہاں کے مرد کا بھی یہی حال ہے، نہ وہ باپ کی شکل میں قبول ہے، نہ بھائی کی شکل میں قبول ہے، نہ ماموں چاچا تائے کی شکل میں قبول ہے، وہ بھی عاشق کی شکل میں قبول ہے. جب تک اس سے جی لگا ہوا ہے وہ عاشق ہے، خاند نہیں ہے، وہ عاشق ہے. اور جب اس سے جی بھر جائے گا اس کو دھکا دے کے نکال دیا جائے گا، اور اس کا کوئی رشتہ ناطا باقی نہ رہے گا. یہ یورپ چاہتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی ڈوبیں گے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی نسل واپس آئے، نہیں واپس آ سکی. ان کا نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنا دینا ہے، اب ان کو برباد کرو. تو میں اس لیے ڈرا رہا ہوں اس موقع سے کہ تہذیب ادھر کو جا رہی ہے، کرتے تنگ ہو رہے ہیں، شلواریں تنگ ہو رہی ہیں، اور پردہ اس کا چلا جا رہا ہے، نوجوانوں میں آوارگی آ رہی ہے، اور یہ نسل ادھر کو جا رہی ہے. یہ ہلاکت کے راستے ہیں. جب کوئی نسل بے حیا ہو جاتی ہے ان پر زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان قریب ان کو زیر زمین پہنچانے کے نظام چلا دیے جاتے ہیں. یہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے، پتہ نہیں کب یہ برباد ہو جائے. خبر اس سے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسنے لگے. میرے بھائی اور بہنوں، لوٹو اللہ کے رسول کی غلامی کی طرف. اس معاشرے کو ٹوٹنا ہے. کتنا زنا ہوگا اب حد ہو چکی ہے، کتنا ناچ ہوگا حد ہو چکی ہے. آپ جانتے نہیں، ایک عورت جب سر بازار ناچتی ہے تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی ہے، پہاڑوں میں چھید کر دیتی ہے. اگر اللہ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو سر بازار ناچنے والی عورت وہ زمین میں دھس جاتی، دیکھنے والے پھنسا دیے جاتے اور زمین پہ آگ برستی. یہ اللہ ہے جو روک لیتا ہے. نہیں، نہیں، مجھے توبہ کا انتظار ہے، شاید کبھی توبہ کریں گے، شاید کبھی توبہ کریں گے. تو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب کے پیچھے نہ چلو. مغرب، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں ڈوبتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے. مشرق روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. مغرب سے اندھیرے پھوٹتے ہیں، مشرق سے اجالے پھوٹتے ہیں. مغرب میں شام ہو جاتی ہے، مشرق میں صبح ہوتی ہے. مغرب میں رات اپنا فن پھیلاتی ہے اور مشرق میں سورج اپنی روشنیوں کو لے کر آتا ہے. ہمارا نبی مشرق کے درمیان میں آیا. ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے، مغرب کی طرف ہے. ہمارا بیت اللہ مشرق کے درمیان میں ہے، مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، وسط مشرق میں ہمارا بیت اللہ. ہمارا نبی وسط مشرق میں آیا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اس تہذیب سے لوٹ آؤ جہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ہماری نسل بدل دی. ان ٹیلیویژن کو گھروں سے نکال دو، یہ آگ ہیں، انگارے ہیں، آگ ہیں. ان گھروں میں یہ شیطان کودے گا، وہاں کبھی حیا کا راج نہیں ہوگا، وہاں سے حیا رخصت ہو جائے گا، بے حیائی زیرے داغ دے گی. ہمارا ایک بوڑھا مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ہمیں کہتا پتر ہیک دے ہم نے گھر گھر کنجری نہ چنی، گھر گھر کنجری نہ چنی. وہ ہم سے کہا کرتا تھا پتر ہیک دے ہم نے گھر گھر کنجری نہ چنی. اچھا بابا تینوں کہتے تھے کہ سنو ساڈے وڈیاں دسیا گھر گھر کنجری نہ چنی. اس وقت کوئی ٹی وی وغیرہ نہیں تھا. آج وہ بابا زندہ ہوتا وہ کہتا دیکھے نہیں کہ نہیں گھر گھر کنجری نکلی گئی کہ نہیں نکلی پی. لوٹو میرے بھائی اور بہنوں نے نامراد زندگی سے، وہ ہمیں تباہی کی طرف پھینک رہے ہیں. ہماری نسل کے در پہ ہیں، ہماری تہذیب کے در پہ ہیں، کم بچے خوشحال گھرانہ کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ ہماری نسل مٹانا چاہتے ہیں, وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں کہ اربوں روپے ہمیں دے دیں کہ جاؤ ہم تمہاری عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں, بچے کم کرو. بچے کم کرنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں ان کہو الولود الودود, اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو. فانی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ, میں قیامت کا دن تم پہ فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے. وہ اتنے خوفناک مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں کہ یورپ میں پیدا ہونے والے لوگ تھوڑے ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں. مرتے زیادہ ہیں, پیدا کم ہوتے ہیں. آئندہ 20 سال میں وہاں 60% بوڑھے ہوں گے اور ان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ باہر کے لوگوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکیں گے. انہیں ہماری ضرورت پڑے گی, انہیں ایشیا کی ضرورت پڑے گی. اب وہ ان کی اپنی نسل تو آ نہیں رہی. انہوں نے اعلان کیا جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے 600 امریکی ڈالر انعام دیا جائے گا. تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ دیا جائے گا. لیکن وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں عیش چاہیے. وہ 30-35 سال سے پہلے شادی کا تصور نہیں کرتے. جب 30-35 سال کی عمر میں ان کو بچے کی خواہش ہوتی, عمر ڈھل چکی ہوتی ہے, جو بچے پیدا ہوتے ہیں اصلی طور سے کمزور پیدا ہوتے ہیں, صحت کے لحاظ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں, تو ان کی نسل خوفناک بحران کا شکار ہو چکی. یہ اب کہتے ہیں ہم تو مر رہے ہیں, ان کو بھی مارو. کم بچے خوشحال گھرانا, چھوٹا خاندان, زندگی آسان. کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی, آبادی کم کرو. میں یوں کہا کرتا ہوں, ایک سکول ماسٹر کو پتا ہے میرے سکول میں, میری کلاس میں 50 بچوں کی گنجائش ہے. وہ ہیڈ ماسٹر سے کہتا ہے سر اس سے زیادہ نہ میری کلاس میں بھیجیں, کیونکہ 50 کرسیاں ہیں, 51 کرسی لگ نہیں سکتی. ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے سکول میں 600 بچے کی گنجائش ہے, وہ پھر بورڈ پہ لگا دیتا ہے ہمارا داخلہ بند ہے, اب ہم نے ایک بچے کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں. ہم مدرسے چلاتے ہیں, مجھے پتا ہے میرے مدرسے میں 300 بچوں کی گنجائش ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا داخلہ بند ہے. ہم انسان ہو کر گنجائش کو بھی جانتے ہیں اور تنگی کو بھی جانتے ہیں. اللہ رب ہو کر نہیں جانتا مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے. اللہ رب ہو کر نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنے پیدا کرنے. اس کے علم اتنا گھٹ گیا اور اس کے خزانے گھٹ گئے کہ اس کے رزق کے خزانے کم ہو گئے. اگر دو ہیں اور ایک اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے, میرا ایک دوست تھا گورنمنٹ کالج کا, گرینگو گرینگو اس کو ہم کہا کرتے تھے. ایسا زبردست آدمی تھا, مری سے پیدل دوڑتا تھا اسلام آباد تک دوڑتا چلا تھا. مری سے اسلام آباد پہاڑی 45 کلومیٹر کا سفر دوڑتا ہوا تھا. ایسا زبردست برگیڈر کا بیٹا تھا. اس کی ماں بھی بہت بڑے خاندان کی تھی, باپ بھی بڑے خاندان کا. تو وہ پڑ گیا شراب میں, آوارگی میں. گوروں سے دوستیاں ہو گئی, اسلام آباد میں رہتا تھا تو ان سے دوستیاں ہو گئیں. بڑے عجیب کام شروع کر دیے ہماری جماعت اسلام آباد کی. ایک آدمی اسے کہنے لگا کہ آپ کا ایک دوست ہے یہاں, اس نے بڑا گند پھیلایا ہوا ہے, آپ سے اس کو ملانا ہے. میں نے کہا ملا دینا, مجھے یاد نہیں تھا کون ہے, بالکل میں بھول گیا. اس نے نام بتایا مصطفیٰ, لیکن میرے ذہن میں شکل نہیں آئی. اور کیا ہو گیا تھا 25 سال. تو اجتماع پہ بارش آ گئی تو وہ ساری ملاقات ختم ہو گئی, وہ ملاقات نہ ہو سکی. اجتماع میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں خشک جگہ تلاش کرتے 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 ایک جگہ بیٹھ کر سنتوں کی نیت کھڑے کر سنتوں کی نیت بند. جب میں نے اپنے الٹی طرف سلام پھیرا تو وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, لیکن مجھے میں نے پہچانا نہیں. لیکن ایک دم میرے ذہن کو اسٹرائک ہوا, یہی مصطفیٰ ہے, ایک دم یہی مصطفیٰ ہے. اس نے مجھے ایسے غور سے دیکھا, میں نے اس کو غور سے دیکھا, لیکن نہ اس نے پہچانا نہ میں نے پہچانا. اور میں ویسے شرم کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ اس نے بالکل وہ بنا ہوا تھا, سونے کے گندے اس نے کانوں میں پہنے ہوئے تھے اور عجیب ساری بات کرنا ہوا تھا. تو مجھے ڈر لگا اس سے بات کرتے ہوئے. تو جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے ایک ساتھی سے کہا, میں نے کہا یہ جو نوجوان ہے نا, اس سے جا کر پوچھ تمہارا نام مصطفیٰ ہے؟ اگر وہ کہے مصطفیٰ ہے تو پھر اسے کہنا تمہیں طارق جمیل بلا رہا. تو وہ اس کے پاس گیا, اسے کہنے لگا تمہارا نام مصطفیٰ ہے؟ کہنے لگے ہاں. ساتھوں نے طارق جمیل بلا رہا تھا, کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا, تو بھاگ کے میرے پاس آیا. ہم نے کٹھے تو نماز پڑھی. تو مجھ سے کہنے لگا, میں نے سنا ہے تو بڑا بگ شاٹ بن گیا تبلیغ کا. میں نے کہا نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کہنے میں نے تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے بھائی. تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی. پھر ہم اس کو ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے. آخر اس نے چلا لگایا. چلا لگانے کے بعد ہر گناہ چھوڑ دیا, سارے گناہ چھوڑ دیا, آوارگی, بدکاری, شراب بھی ایک دفعہ چھوڑ دی, پھر چھوڑ دی. پھر وہ گوروں سے دوستی ہوئی, پھر شراب شروع کر دی, لیکن زنا کے قریب نہیں گیا, جوئے کے قریب نہیں, باقی کسی کام کے قریب نہیں. ایک دن میں ملا, میں نے کہا احمد مصطفیٰ پورا نام, مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے. میں نے کہا احمد اب یہ بھی چھوڑ دو. کہنے لگا 2000 میں 3 تیرے لگاؤں گا بس پھر پکی توبہ کر لوں گا, حج بھی کروں گا, ہما کو بھی کراؤں گا, پکی توبہ کروں گا. یہ 96 کی بات, ستمبر 96. میں نے کہا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے 2000 تک؟ کہنے نہیں مرتا ہوں, نہیں مرتا ہوں, 2000 تک نہیں مرتا. ستمبر کی بات اور اکتوبر میں مجھے اطلاع ملی کہ احمد کا انتقال ہو گیا. 5 وقت کا نمازی ہو, نماز نہیں چھوڑتا تھا کسی حال میں. تو مجھے, میں گیا اس کے جنازے میں, پھر اس کے بعد گھر گئے, اس کے دفن میں شریک ہو کر گھر گئے. تعزیت کے تو اس کی والدہ کو پتا چلا کہ میں باہر بیٹھا ہوں, تو اس نے مجھے اندر بلوایا. میں اندر چلا گیا, زنان خانہ بھرا ہوا تھا, مجھے اندر کمرے میں لے گئے. میرے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح انہوں نے کہا بیٹا بس احمد تجھے ہی یاد کرتا تھا کہ بس میرا ایک ہی سچا دوست ہے جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے, بس اسی وہی کام حق ہے اور وہی نماز میں وہ چھوڑتا تھا. پھر کہنے لگی میں نے اس بریگیڈیئر کو بہت سمجھایا کہ 2 بچے ٹھیک نہیں ہیں, اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے. یہ بریگیڈیئر اپنے خاند کا, وہ کہتا نہیں یہ بس بچے 2 ہی اچھے, بچے 2 ہی اچھے. آج ہماری سما بجھا کے چلا گیا. اب ان کا بہت بڑا گھر, اور پھر ان پر ایسا صدمہ, دونوں میاں بھی احمد کی والد اور والدہ ایک ہی آت میں سوئے سوئے سو گئے, دونوں کٹھے مر گئے. بڑھاپے نے جوان اولاد اٹھ کے چلی گئے, دونوں کٹھے مر گئے. آج وہ 4 کنال کا گھر خالی پڑا ہے ٹینٹ میں, اور کوئی اس کا وارث کو نہیں رہا. جو بیٹی تھی وہ ایسی دل برداشت ہوئی, وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئی. ایک نافرمان نکل آئے سر, چلو لگ نافرمان نکل آئے سر. تو یہ بڑی گہری چالیں ہیں, ہماری نسل کو بھی برباد کر رہے ہیں, ہمارے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں. اب یہ کسی عورت کے بچے زیادہ تو اس کو تانے ملتے, گڈی بے وقوف عورت. اور یہ فیشن بن گیا ہے, ہماری نسل مٹانا چاہیے. تو شکر ہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں, اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کب کا یہ جادو چل چکا ہوتا. ہم یورپ میں گئے نا کئی دفعہ, 100 گاڑیاں گزرتی ہیں, کوئی بچہ نظر نہیں آتا, خالی 1 جا رہا, 2 جا رہا, 1 جا رہا, 2 جا رہا. کوئی 100 گاڑی کے بعد نظر آئے گا ایک بچہ بیٹھا ہوا, ہم خالی گاڑیاں جا رہی. اللہ کا فضل ہے, ہماری تو اپنی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کرو. تو میرے بھائی اور بہنوں, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے کامیابی کا معیار. ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام سنا, لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو, لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو, پھر یہ جہان بھی مزے لوٹو, وہ جہان بھی مزے لوٹو. اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے تحت ہے, اس کے غلام بن جاؤ, پھر اللہ زمین آسمان مسخر اور تابع کر دے گا. حضرت خالہ بنت صالبہ ایک انصاری عورت ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو پتھر کے پجاری, لکڑی کے بت پوجتے تھے, مٹی کے بت پوجتے تھے, ایسے نادان لوگ تھے. بنو حنیفہ کے ایک سال کھجوروں کے باغ میں بہت پھل لگا, تو انہوں نے بہت بڑا بت کھجوروں کا بنا دیا, کھجوروں کا بنا دیا. ایک سال اس کو سجدے کرتے رہے, اس کی پوجا کرتے رہے. اگلے سال بہت تھوڑا پھل آیا, تو وہ خرچہ بھی پورا نہ ہوا, تو اب کیا کریں, ان کا چلو خدا کو توڑ کے کھاتے ہیں. اسی کو توڑ تاڑ کے پھر آپس میں بیٹھ کے تقسیم کر کے کھا لیا, ایک سال سجدے کیے, اگلے سال بیٹھ کے کھا لیا. یہ ذہنی پستی. اس میں سے خولا بنت صالبہ ایک دانہ ہے, سارے ایسے تھے. ان کو خاند نے کہہ دیا, عوشب نے مالک نے ان کو طلاق دے دی. وہ طلاق تھی زہاب, تو یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے, تو اس پر ایسی طلاق پڑتی ہے کہ جس میں رجوع ہو نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور سے شادی کر کے پھر دوبارہ طلاق لے کے شادی کرنا چاہے تو ہو جاتی, لیکن جو زہار ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی ساری زندگی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. یہ جاہلیت کا رواج تھا. انہوں نے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تو حضرت خولہ جو تھی نا, وہ بھاگی ہوئی آئیں حضور کے پاس, کہیں گے یا رسول اللہ میرے خاند نے مجھے طلاق دے دی ہے زہار, حضرت ایسا آپ کو کہیں کریں, تو اب اس میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب میں ان کو لے کے کہاں جاؤں, میری جوانی بھی گزر گئی, میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا, تو آپ برائے مہربانی اس پہ غور فرمائیں. آپ نے پھر سنا تو اس پہ حرام ہو. یا رسول انہو ابو ولدی, وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اے رسول اللہ مجھے اس سے بڑے محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، اے رسول اللہ تفرق اہلی، میرے ماں باپ مر گئے، قدر سن میری عمر ڈھل گئی، تب میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ جب دو تین دفعہ انہیں دہرایا تو آپ نے خاموشی اختیار کر، چپ ہو، پھر عورت مانتی نہیں، چپ ہو، جب اس نے دیکھا حضور نے جواب دے رہے، اس نے کہنا یہ اچھا آپ نے جواب دے دیں، میں آپ کے رب کو سنا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف کر، اے مولا اننی منہ صغیرتن سوا، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ظممتہم الیہ فجاعوا، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ظممتہم الیہ فضاعوا، خاوند کے حوالے کروں تو وہ ان کی تربیت کہاں سے کرے گا، ضائع ہو جائیں گے، اے مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، شرط لگائی اللہ پر، یہ نہیں کہا کہ اس میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ مجھے بتا، اللہ پہ شرط لگائی، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں اتارنا ہے، میرے خلاف نہیں اتارنا، اور رونا شروع کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا، وہ اس کا رونا جاری تھا کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئے، پھر میں نے اس کو پکڑا، وہی ارے چھپ چھپ دیکھو دیکھو وہی آ چکی ہے، جب اس نے حضور کو دیکھا وہی آ رہی تو وہ اور زیادہ رونے لگی، اس لیے کہ پتہ نہیں اب میرے حق میں آ رہا ہے کہ میرے خلاف آ رہا ہے، اس سے اور زیادہ رونے لگی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور زیادہ روئی، صاحب نے آنکھیں کھولی، بھائی ختم ہوئی، اولا تجھے بشارت ہو، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ جبریل حدیث میں لے کر نہیں آئے، قرآن آ گیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، اور خولا کا ڈنکا بچتا رہے گا، راما کی عورتوں کو پتہ چلتا رہے گا، ایسی بھی عورتیں آئی تھیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور اي ايات قد سمع الله هي بڑی خوبصورت آیت ہے سبحان اللہ بڑا نقشہ ہے اس کے اندر کیا ہوا جیسے نا قد سمع اللہ اپنے نام کو لائے ضمیر کو نہیں لائے صفت کو نہیں لائے اپنا ذاتی نام لائے اللہ نے سن لیا اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے کر رہی تھی اپنے خاندان کے بارے میں پھر کیا ہوا پھر آپ نے سننے سے انکار کر دیا پھر اس نے مجھے پکارا وتشتکی الی اللہ پھر میں تو خود آپ دونوں کا جھگڑا سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی میں خود موجود تھا قد سمع اللہ میں بھی سن رہا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا وہاں کر رہی تھی اب نہ کر رہے تھے میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ طلاق کوئی طلاق نہیں اس طلاق کا کفارہ ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم یہ جو ظہار کرتے ہیں ماں ہن امہاتہم اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی یہ غلط بول بولا گیا ہے لہذا اے غلام آزاد کرو بیوی آزاد سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ بیوی آزاد یا سات روزے رکھو بیوی تمہارے لیے حلال یہ جرمانہ لگا دیا یا غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو یا سات روزے رکھو یا سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ بیوی تمہارے لیے حلال یہ بھی ایک عورت تھی جس نے آسمانوں سے قرآن اتروا لیا جو عورت گانا سنے اور اس کے پیٹ میں حمل پروان کر رہا ہو موسیقی کا زہر اس معصوم بچے کی روح میں بھی جا رہا ہو گھر میں موسیقی چل رہی ہو اور عورتیں کھانے پکا رہی ہوں معصوم بچیاں گھر میں آنگن میں کھیل رہی ہوں یہ وہ ظالم مائیں ہیں جو بچوں یہ کل کو فرما بردار کیسے ہوں گی یہ اولادیں ہاں ایک ملک پہ حملہ ہوا تو بادشاہ نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے بیٹے کو جھنڈا دے کر ایک ہفتے کے بعد خبر آئی شکست ہو گئی اور رومن غالب آ گئے اور آپ کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو ملکہ اور یوں نہیں کہہ رہا ہوں کسی عالم کی بیوی کسی تبلیغی کی بیوی کسی محدث کی بیوی نہیں بتا رہا ہوں بادشاہ کی بیوی کا قصہ سنا رہا ہوں بادشاہ کی بیوی بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ کیسے غلط ہے تو اندر بیٹھ کے کہہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر غلط اللہ نے پتہ دی شکست نہیں ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے کتنے دعوے سے یہ بات کہی تھی کیوں کہی تھی اس نے کہا بات یہ کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس کے بعد ایک لقمہ حرام کبھی نہیں کھایا اور جب میں نے اس کو دودھ پلایا دو سال میں پہلے وضو کرتی پھر دو رکعت نفل پڑتی پھر دودھ پلاتی جس بچے کو ایسا پاک دودھ ملا ہو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ شکست ہوگی میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر میں کہتی سچی خبر ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا پاک دودھ پی کے موت کے در سے بھاگ جائے؟ اسی میں نے کہا تھا یہ خبر غلط ہے، یہ بادشاہوں کی بیگمات کی تربیت ہے. سب کچھ بنو میرے بھائیو بہنوں، پر سب سے پہلے مسلمان بنو، سب سے پہلے مسلمان بنو، نہیں تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو لے کے ساری دنیا پھرنے کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے، تو کوئی اور آئے گا نہیں انسانوں کو سمجھانے بتانے کے لیے. ہمارے ذمے اس کو لے کے چلنا اور پھرنا، اس کے لیے پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی پہ اس کی غلامی کے ارادے کرو، اور اپنی زندگی کو اس کے طریقوں میں ڈھالنے کے لیے آئیو عملی طور پر نکل کر سیکھو. اب بولو قوم کتنے وقت لیے تیار ہے؟ ہماری جماعت میں جانا ہے، زور کے بعد تم چاہتے ہیں جیسے ہم آئے تھے نقل یہاں سے سروزہ جماعت مسکرات کے نکل جائے، چلے چار مہینے کے کچھ وعدے ارادے ہو جائیں، کچھ نقل جماعت تین دن کی مردوں کی عورتوں کی نکل جائے. سب دعا کر لیتے ہیں، بولو بھائی تین سے کام تو کہیں بھی نہیں نکلے. اچھا مردان میں سے بھی زیادہ ہو گئی ہاں جی، اور یہ پنجاب ہے یہاں کی مٹی بڑی سخت ہاں جی. بولو بھائی کون ہمت کرتا ہے؟ جی جی بھائی ہاں جی چار ہو گئے پانچ نہیں وہ تو بچہ ہے اس کا تو نہیں جاؤ. اچھا اچھا ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ پانچ ہو گئے اور جی آٹھ کی کم از کم ہونی چاہیے جماعت، آٹھ مرد آٹھ اور پانچ ہو گئے. ابھی ان کو روانہ کرنا ہے، تیار ہو کے آگے ماشاء اللہ چھ امتیاز چھ ہو گئے. دو بھائی اور انہیں علی شان اللہ کی راہوں کا پھرنا ہے، اس کی نقلی عبادات اتنی ہو ہی نہیں سکتی جتنی پہلی لوگوں نے کی ہیں. ان کی عمریں زیادہ ہماری عمریں تھوڑی، ان کی طاقت زیادہ ہماری طاقت تھوڑی، تو اگر ہم عبادات سے کون سے کرے کہاں ہیں جو ہے ان کا نام لکھو. کتنے ہیں؟ چھ ہیں، سات ہو گئے، ایک اور بھائی ہو جائے تو جماعت پوری ہو جائے گی. ہاں جی ایک بھائی اور ہو جائے جماعت پوری ہو جائے. جی بولو بھائی جلدی سے سب دعا کرائیں، گرمی ہے، عورتیں زیادہ ہیں، ہم تو ویسے تھوڑے ہیں لیکن عورتیں کافی آئی ہیں، بیچاری گرمی میں بیٹھی ہیں، تو آپ جلدی سے نام پیش کریں، جماعت بن کے روانہ ہو جائے. جی بولو جی کون بھائی ہمت کرے گا جی ہیں پیچھے کیا مطلب وہ کہاں ہے تو ان کو ساتھ تیار کر کے بھیجیں. بچے کی کیا عمر ہے؟ نقد اوقات والے ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، نقد جنہوں نے تین دن دیے نا مردوں میں عورتوں میں یہاں آ جائیں، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. پھر ساری مسکرات کی توجہ فرمائیں، دعا سے پہلے چند باتیں گزارش کروں. ایک تو بھائی گزارش ہے آپ کی اور سب کی خدمت میں، دیکھو بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے، تربیت سے انسان بنتا ہے. ہماری تربیت اس انداز پہ نہیں ہوئی کہ اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا دیں، ہر نافرمانی سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، یہ تبلیغ کا کام ہمارے ملک میں جاری کیا، ساری دنیا سے لوگ یہاں سیکھنے آتے ہیں، ہمیں گھر میں یہ دولت ملی ہوئی ہے، ہماری اپنی زبان میں یہ کام ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں وقت لگانے، وہ زبان نہیں جانتے، علاقہ نیا، ملک نیا، غذا نئی، بڑی تکلیفیں اٹھا کے آتے ہیں. اللہ کا احسان ہے ہمارے ملک میں اللہ نے اس دولت کو عام کر دیا، دریا کی طرح بہا دیا. میرے بھائیو اس کی قدر کرو. ایک تو آپ سارے بھائی کم از کم جن کے تین چلے نہیں لگے وہ تین چلے کا ارادہ خود کر لو گے، تو تین چلے کا ارادہ تو فرما لیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اور ایک تو اپنے مہینے میں تین دن لگائیں، دوسرا دو یا تین مہینے کے بعد اپنی مستورات کے بھی تین دن لگوائیں. اگر آپ مل کر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو آپ سب کا یکساں جذبہ بنے گا، اور آگے اللہ کرے گا، اللہ چاہے گا، اللہ انشاءاللہ کے اولاد کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے گا. تو دونوں کا آخرت کا ذہن ہوتا ہے تو آگے اولاد میں بھی وہ ذہن منتقل ہوتا ہے. اس وقت میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا رخ وہ آخرت کی طرف پھیر دیں. لہذا دیندار نمازی گھروں میں بھی مہندیاں رچائی جاتی ہیں، ڈھولکیں بجائی جاتی ہیں، فیشن کیے جاتے ہیں، اور ساری بے پردگی ہوتی ہے جو ایک دین سے دور گھرانوں میں نقشہ چلتا ہے. جب ایسے موقع آتے ہیں، کوئی تقریبات، کوئی شادیاں، تو پھر نمازی بے نمازی برابر ہو جاتے ہیں، حاجی بے حاجی برابر ہو جاتے ہیں، پردہ دار بے پرد، سب گھر برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی معاشرت کو نہیں سیکھا. ہم تو یہ زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں حضور والی معاشرت آئے، گھروں میں، بازاروں میں، باہر ہر جگہ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی وجود میں آئے. جیسے اللہ کا حبیب سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے افضل ہے، اس کی زندگی سب سے اونچی، سب سے بلند، سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جیسے ہمارے حبیب کو بنایا، تو کوئی طریقہ ایسا نہیں بنایا جیسے ہمارے نبی کا طریقہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے جدا، سب سے اونچا، سب سے عالی مقام بخشا ہے. آپ کے طریقے بھی ویسے ہی عالی شان ہیں، ویسے ہی اونچے ہیں، ویسے ہی عظیم شان ہیں. ہماری معاشرت اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں، وہ ہمارے پنجابی طریقوں پر ہے، پٹھانوں میں ان کے پٹھانی طریقوں پر ہے، سندھیوں میں سندھی طریقوں پر ہے، بلوچوں میں بلوچی طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. ہم اپنے رواج میں جکڑے ہیں، رواجوں کے پابند ہیں. بھائی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے پابند بن جائیں. یہ گھر بیٹھے چیز نہیں نصیب ہوتی، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اور اس ماحول اور معاشرے کو چھوڑنا پڑتا ہے جس میں یہ غلط ذہن بنا ہے. اس لیے آپ خود بھی نکلتے رہیں، اپنی عورتوں کو بھی نکالتے رہیں، اور میاں بھی نکلیں، اپنی چھوٹی بچیوں کو جو ذرا سمجھدار ہوگی ان کو لے کر نکلیں، تاکہ وہ آج کی فضا سے بچ سکیں. کیونکہ آج مدرسے میں پڑھنا کافی نہیں، ہم تو بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پڑھانے سے مزاج آخرت والا نہیں بنتا. صرف پڑھانا، کتاب کا پڑھا دینا، اس سے مزاج آخرت نہیں بنتا. تبلیغ میں نکلتے ہیں جو اہتمام سے، ہم نے دیکھا ان میں بڑی تبدیلی آتی ہے اور ان کے اندر واقعی آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آخرت کا فکر پیدا، ان کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اوروں کو تیار کرنا، اس کے جذبات اللہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے. تو آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کا وقت لگوایا کریں، ان کے اندر بھی انشاءاللہ یہ دعوت کا جذبہ بیدار ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں میں تعلیم کیا کریں. تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ گھروں میں فضائل، اعمال کے اللہ کیا دیتا ہے، اسکول کے پر کون کو دینا، اعمال کے اللہ کیا دیتا ہے، ایک تو یہ بچوں کو بتایا جائے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں حضور کی سیرت بھی بتائی جائے، ہمارے نبی کے واقعات بتائے جائیں، صحابہ کی زندگی بتائی جائے. میں اسلام آباد میں ایک جگہ گشت کر رہا تھا تو ایک لڑکا ملا 20-22 سال. میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، کہنے لگا عمر. میں نے کہا تم حضرت عمر کو جانتے ہو، تو کہنے لگا میں نے نام تو سنا ہوا ہے. تو یہ 20-22 سال کے لڑکے کا حال یہ تھا، وہ کہنے لگا میں نے نام تو سنا ہوا ہے. تو آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اتنا تو پوچھتے ہیں اسکول کا کام کیا، ٹیوشن پڑھ لی، اسکول میں گئے تھے، پڑھائی کر لی، یہ تو پوچھتے ہیں. کوئی اتنا پوچھ لیتے ہیں جو دیندار ہے، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا. لیکن ان بچوں کا ذہن بنانا کہ تم آخرت کے راہی ہو، دنیا میں مسافر ہو، اللہ کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا یہ تمہاری عزت ہے، یہ بات اپنے اولاد کو ماں باپ نہیں سمجھاتے. اس لیے وہ ذہنی طور پر غلام رہتے ہیں دنیا کے. تو بھائیو اپنے گھروں میں تعلیم کرو، یعنی اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو کچھ ان کتابوں سے پڑھ کے سناؤ جو فضائل اعمال ہیں اور فضائل صدقات یا اور کوئی فضائل کی کتابیں ہیں، فضائل ہونے چاہیے، بے شمار مضامین ہیں. اپنے نبی کی سیرت سناؤ، اپنے نبی کی زندگی سناؤ، صحابہ کی زندگی سناؤ، ان کے اندر انشاءاللہ ایمان کے جذبے پیدا ہوں. یہ ان کی تربیت کا حق ہے ہمارے اوپر. اولاد کی تربیت نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت میں. جب اولادیں نافرمان ہوتی ہیں تو ماں باپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اور جب آگے جا کر پکڑے جائیں گے تو وہ بھی اپنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے اپنے بچوں پر ایسی محنت کرو کہ وہ آپ کے فرما بازار بنے، رشتے ناطوں کا مقام پہچانے. صرف کمپیوٹر چلانا نہ سیکھیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی مرضی میں ڈھالنا بھی سیکھیں. اپنے گھروں میں سادگی لاؤ. وہ یہاں سادگی ہی ہے، لیکن پھر بھی جب جہاں ٹیلیویژن آیا وہاں فیشن بھی آیا ہے. عورت کا لباس کھلا ہے، عورت کا لباس تنگ نہیں ہے. عورت کے لیے لباس ایسا ہوتا ہے جس میں وہ چھپ جائے، جس میں وہ نظر نہ آئے. صرف نہیں، صرف برقع پہننا نہیں، گھر میں بھی اس کا لباس ایسا ہو کہ اس کا جسم کا ساخت اس میں نظر نہ آئے. اس کا کرتا آخر تک ہونا چاہیے، آپ سینے بالکل اس کے ہاتھ کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے. کیونکہ نماز میں اگر اس کی آستین ننگی ہو گئی، تھوڑی سی بھی ننگی ہو گئی، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک چوتھائی اگر ننگی ہو گئی، نماز ٹوٹ جائے گی. سر کے بال ننگے ہو گئے، نماز ٹوٹ جائے گی. تو عورت تو پردے کا نام، عورت کہتے چھپی ہوئی چیز کو. اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام آیا ہے، اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا. مریم کا نام اس لیے آیا کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو پھر اللہ نے وضاحت کی، ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے. باقی کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے. ان کے خامدوں کے نام سے ان کا ذکر آتا ہے، فرعون کی بیوی اور فلاں کی بیوی، فلاں کی بیوی. چاہے کوئی اچھی عورت ہے فرعون کی بیوی آسیہ، چاہے کوئی بری عورت ہے گورنر کی بیوی زلیخا، نہ اللہ نے زلیخا کا نام بتایا نہ آسیہ کا نام بتایا، صرف امرأۃن. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بتانا بھی پسند نہیں فرماتے. تو عورت سے یہ کیسے پسند کریں گے کہ منہ کھول کے بازار میں چلی جائے، یا گھر میں ایسا وہ لباس پہنے کہ جو پہن کر بھی ننگی ہو، ایسا باریک لباس پہننا. عورتیں اپنے گلے کھلے کھلے بنواتی ہیں جو بڑے بے حیائی کا نمونہ ہوتے ہیں. ہم تو مرد ہیں اور ہمارے گلے اوپر تک بند ہوتے ہیں اور آخر تک ہم اپنے بٹن لگاتے ہیں، اور یہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم اپنے گلے کھلے بازو کے جو آستین جو ہے وہ آدھا کر دیتی ہیں، اور اوپر تک آستین وہ چڑھ جاتا ہے، ساری کلائی کے کونی تک سارے بازو ننگے ہوتے ہیں. اس لباس میں تو گھر میں بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے چھپنا ہی بنایا ہے، یہ اس کا امتحان ہے. اس میں کامیاب ہوگی تو اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنائے گا، زیور پہنائے گا. حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت، یعنی حور؟ تو ہمارے نبی نے کہا دنیا کی عورت. حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس لیے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، اور ان کی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ریشمی جوڑے پہنائے گا، اور ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا، اور ان کو سونے چاندی کے زیور پہنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حد فاصل رکھی ہے، مرد عورت میں عام اختلاف نہ ہو، عورت کا لباس با فرد ہو، گھر میں بھی با فرد ہو. آج کی ہوا سے وبا سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. تنگ کرتے، تنگ شلواریں، تنگ پہنچے، یہ ننگا کرنے کی طرف امت کو لے جانے کی سازش ہے کہ عورت کا لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جائے، یہ اس کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، انہیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، جو آج کی تعبیر نظر آ رہی ہے، کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم نظر آتا ہے اتنے باریک ہوتے ہیں، کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم نظر آتا ہے اتنے مختصر ہوتے ہیں. اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، پورا گلا سلوایا جائے، لمبے بازو سلوائے جائیں، لمبی شلوار، کھلے پائنچے ہوں، سادہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، چاہے روز بدلو کر زیب و زینت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق بنایا ہے. لیکن یہ زیب و زینت بازار کے لیے نہیں ہے اور شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے، یہ زیب و زینت اپنے خامن کے لیے. تو یہ آج کا عجیب رواج ہے، عورتیں گھر میں گلی کھڑی رہتی ہیں، شادی کے جانے کے لیے بن سنور جاتی ہیں. خامن کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے، اس کے لیے زینت اختیار کرتی نہیں. کہیں شادی آ جائے، کہیں کوئی تقریب ہو، تو وہاں سارا دن لگ جاتا ہے ان کو تیاری کرنے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، آراستہ کرنے میں. جس کے لیے سنوارنا تھا اس کے لیے کرتی ہیں، اور جس کے لیے ہے حکم چھپ جاؤ ہٹ جاؤ، اس کے لیے تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ, گھر میں سادگی لاؤ, ہم برتن ضرورت کا ہر سامان رکھو لیکن قیمتی نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ دل میں جگہ پکڑ لے. ضرورت کی ہر چیز رکھو پر قیمتی نہ رکھو. گھر کھلے بناؤ, اللہ نے رزق دیا ہے سادہ بناؤ, کپڑے سادہ پہنو, ان میں اسراف اللہ. جس ملک میں بچے بھوکے سوتے ہوں وہاں میرے بھائیو اسراف کرنا بہت بڑا ظلم ہے. جہاں بچے ننگے سوتے ہوں وہاں ہزاروں کے جوڑے پہننا بڑا ظلم ہے. جہاں بچے ننگے پاؤں پھرتے ہوں وہاں ہزاروں روپے کے جوتے پہننا بڑا ظلم ہے. میں کیا بتاؤں کیا ظلم ہو رہا ہے. میں نے ایک تاجر کو دیکھا, اس نے جو گھڑی باندھی ہوئی تھی اس کی قیمت 35 لاکھ روپے تھی. گھڑی جو 35 روپے کی بھی گھڑی آیا تھی, 35 لاکھ کی گھڑی. جہاں بچے ماں کی چھاتیوں سے بلک بلک کے لگ کے سو جائیں, انہیں کھانے کو نوالا نہ ملے, ماں کی چھاتی سے دودھ کا قطرہ نہ ملے, اس دیش کے تاجر لاکھوں روپے کی گھڑیاں باندھیں, ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت فیشن کرنے کا وقت ہے. اللہ نے دیا ہے اور ان پہ خرچ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو, بیواؤں پہ خرچ, اور ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ. کیوں جہیز کٹھے کر کے خامدوں کو بھی مجبور کرتی ہیں, لاؤ مجھے نہیں پتا لاؤ. وہ بیچارہ کبھی جھوٹ بول کے لاتا ہے, کبھی رشوت لے کے آتا ہے, کبھی کسی کی جیب کاٹ کے آتا ہے. تو ایسی طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ اپنے آپ کو, ذکر کا عادی بناؤ, اور خود اپنے خامدوں کو تیار کرو کہ ہمیں لے کے چلو اللہ کے راستے میں. خود بھی دین کی سوجھ بوجھ پیدا کرو, اپنے مردوں کو, اپنے بچوں کو, بچیوں کو دین بتاؤ, سمجھاؤ. امت غافل ہے, انہیں پتہ بھی نہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو سال میں پھر چلا ضرور لگائیں آپ مردوں سے کہ اب تو عورتوں کی بھی چلی کی جماعتیں نکلتی ہیں. پھر اپنی مسجدوں کو آباد کرو, تہجد کی عادت ڈالو, رات کو جلدی سونے کی عادت بناؤ تو انشاءاللہ تہجد آسانی سے پڑی جائے گی. رات کو دیر سے سو گے پھر فجر بھی نہیں پڑی جائے گی, جلدی سو جاؤ گے تو تہجد بھی پڑی جائے گی, فجر بھی پڑی جائے گی. تو تہجد کا عادی بناؤ. آپ نے فرمایا ولو بحلب شاتن, تہجد ضرور پڑھو چاہے بکری کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر کیوں نہ ہو. بکری کا دودھ دھونے میں 5 منٹ لگتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا تو دودھ ہوتا ہے, ایک گلاس, 2-3 دھاروں میں اس کا دودھ نکل آتا ہے. تو آپ نے فرمایا تہجد ضرور پڑھو ولو حلب شاتن, چاہے وہ بکری کے دودھ نکالنے کے وقت کی مقدار کیوں نہ ہو, پر پڑھو ضرور. اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے جائے پھر سو جاؤ, پھر اٹھ کے فجر پڑھ لو. تہجد پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا, روشنی رہتی. پھر قرآن کی تلاوت کرو, پھر اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے رزق دیا ہے زکات دو. عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے زکات نہیں دیتی, چاندی ہوتی زکات نہیں دیتی, زکات دو. جو زمیندار ہیں وہ زمین کا عشر ادا کرو, اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصے دو. اپنی ماں باپ مر گئے ہیں نہیں دے کر گئے تو اپنی بہنوں کو زمین میں, گھر میں, دکان میں جو حصہ بنتا ہے وہ دو, یا اس کے پیسے ادا کرو. اگر انہوں نے معاف نہ کیا, آپ نے دیا نا, تو ایسا ہی ہے جیسے آپ چوری کا مال کھا رہے ہیں, ڈاکے کا مال کھا رہے ہیں. لوگ پرائے گھروں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, ہم نے بہنوں پہ ڈاکے ڈال دیے. لوگ پرایا مال لوٹتے ہیں, ہم نے بہنوں کا مال لوٹ لیا, ہم نے بیٹیوں کا مال لوٹ لیا. باپ کو حق نہیں ہے کہ جائیداد بچوں کو دے دے اور بچیوں کو کچھ نہ دے. وہ ظالم باپ ہے جو بچیوں کو محروم کرتا ہے, وہ ظالم والدین ہیں جو بچیوں کو نہیں دیتے, وہ ظالم بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. جو بہنوں کا حق مار کے مر گیا, میرے رب کی قسم بڑی سخت پکڑ میں آئے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا ہے, اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے. پہلے یہودی تو عورت کو کہتے تھے یہ ڈائن ہے, اور عیسائی کہتے تھے عورت شہوت پوری کرنے کا ذریعہ ہے, بس پھر پھینک دیا جائے, اور عرب کہتے تھے یہ منحوس ہے, اسے پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عورت کو مقام دیا اور اس کو, اس کے مرتبے کو اونچا کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعداد میں اس کا حصہ بنایا. اور پورا قرآن کا 4th سپارے کے آخری 2-3 رکوع میں سب کے سب اسی کے بارے میں اتارے گئے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا, اور جو بہنیں مطالبہ کریں ان کو کہتے ہیں بڑی بے حیائیں, براما کل منگدیاں, بڑی بے حیائیں, براما کل منگدیاں. تو یہ برا کتنے بے غیرت اور بے حیا ہیں جو بہنوں کو لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے بے غیرت اور بے حیا ہیں جو بہنوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیو, اپنی بہنوں کو حصے دو. اگر ماں باپ نے نہیں دیا اور آپ زندہ ہو تو آپ ادا کرو, یا ان نہیں دے سکتے ان سے معافی مانگو نہیں تو پکڑے جاؤ گے, بڑی خوفناک پکڑ میں آؤ گے. نہ نماز بچا سکے گی, نہ حج, نہ روزہ, کوئی عبادت نہیں بچا سکے. ان ساری چیزوں کی رعایت کرو, پھر استغفار کرو, یا اللہ تیرا حق نہیں ادا ہو سکا, ہمیں معاف کر دے. اور حق ادا ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے بھائی درد کرتے بھی رہو, ڈرتے بھی رہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. درشری پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصلي على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله, وقل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا رب السماوات والارض, يا رب جبريل وميكائيل, يا رب الكون والمكان, يا رب ابراهيم, يا رب موسى وهارون, يا رب محمد انصر أمة محمد, يا رب محمد انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اے مولائے کریم, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے لازوال ذات, اے ہر عیب سے پاک ذات, تو نے سمجھایا ہم نے سمجھے, تو نے روکا ہم نے روکے. اے مولا, تیری پابندیوں کو توڑا, تیری حدود کو توڑا, تیرے حکموں کا مذاق اڑایا, تیری شریعت کا مذاق اڑایا. میرے مولا, ہم تیرے بہت بڑے مجرم ہیں, ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے. یا اللہ, ہم سب کو معاف کر دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے, ہمارے جان بوجھ کے کیے ہوئے, غفلت سے کیے ہوئے معاف کر دے. اے مولا کریم, ہم تیری نشانیوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر گئے, تیرے پیغام کو سن کر کانوں میں انگلیاں دے بیٹھے, قدم قدم پہ عبرت کے نمونے دیکھ کر بھی ہم مولا حوث کی نظروں سے باز نہ آئے. تو نے رزق دیا تھا شکر کو, ہم تیرا کھا کے تیرے نافرمان بنے. یا اللہ, تو نے نعمتیں عطا کی تھی شکر ادا کرنے کو اور بندگی کو, ہم نے تیری نعمتوں کو تیرے حکموں کے خلاف استعمال کیا. تو نے دھرتی کا فرش بچھایا تھا آرام کرنے کو, نمازیں پڑھنے کو, حلال کمانے کو, ہم نے تیری دھرتی پر شراب کی بھٹیاں چلا دی, زنا کے اڈے چلا دیے, گانے کے سنٹر کھول دیے. مولا, ہمیں معاف کر دے, ہم تیرے بڑے مجرم ہیں. ہم نے تیری زمین کو گندا کیا, تیرے پانیوں کو گندا کیا, تیرے سمندروں کو گندا کیا, تیری فضا کو ہم نے قرآن کے نغموں سے معمور کرنا تھا, آج کی فضا ہم نے گانوں سے بھر دی, فحش آوارہ لچر گانوں سے اس کو بھر دیا. تو نے فضائیں بنائی تھی اذان کی آواز پہنچانے کو, قرآن کا پیغام پہنچانے کو. کیا اللہ, ہماری ہی نسل نے ان فضاؤں کو تبلے کی تھاپ سے بھر دیا, سارنگی کے سر سے بھر دیا. میرے مولا, ایسے مجرم نہ پہلے کبھی آئے تھے, نہ زمین نے دیکھے, نہ کبھی آسمان نے دیکھے, مسلمان ہو کر ایسے نافرمان پیچھے کبھی نہیں آئے. تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے ایسے مجرم نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے. مولا, کوئی جائے پناہ نہیں اب تیرے سوا, ہمیں گناہوں کی سزا ملنی شروع ہو چکی ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. مولا, ہم نے تو بہت نیک بننے کی کوشش کی, لیکن ان گندی فضاؤں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا, اس گندے ماحول اور معاشرے نے ہمارے سارے ارادے خاک میں ملا دیے, ہماری آرزوؤں کو میرے مولا انہوں نے راہ کا ڈھیر بنا دیا. ہم تیری طرف بڑھنے لگے, اندر باہر کے کیچڑ نے ہمیں دھکیل کے پیچھے پھینک دیا. ہم نے تجھے اپنا بنانا چاہا, اس ماحول نے ہمارے دل پہ قبضہ جمایا. ہم تیری اطاعت میں میرے مولا ڈھلنا چاہتے تھے, آج کے ماحول نے ہمیں آوارہ کر دیا. اے بادشاہوں کے بادشاہ, اس ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں تو رہا نہیں, اتنی بڑی گمراہی کے سیلاب کے سامنے بند باندھنا ہماری ہمت تو رہی نہیں. ہم نے تو کوشش کی تھی بند باندھنے کی, مولا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا, وہ تن کے خط و خاشات ثابت ہوا. مولا, اب تو تیری ضرورت ہے, خاص الخاص مدد کی ضرورت ہے, تو آجا میرے اللہ, اس کفر کے سامنے بند باندھ دے, اس آوارگی کو مٹا دے میرے مولا, اس جہالت کا کوئی علاج کر دے, اس ارتداد کا علاج کر دے. مولا, ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس کفر کو ختم کر دے, ارتداد کو مٹا دے. کوئی ہمیں عمر جیسا دے دے یا اللہ, جو آج کے ظلم و ستم کو دفن کر دے. اے مولا, وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہاتا تھا, یا اللہ تو نے ہمیں کیوں کے حوالے کیا جو ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں. اے مولا اے مولا, ہم تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے عمر جیسا مانگیں, تو اس قابل ہے کہ ہمیں اس جیسا دے دے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تجھ سے اتنے بڑے سوال کریں, تیری رحمت اس قابل ضرور ہے کہ اتنی بڑی عطا سے ہماری جھولی بھر دے. اے مولا, ہم 55 برس سے ظالموں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے, ہر آنے والی شام گہری تاریخ آئی, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا آیا, ہر اٹھنے والی آندھی پہلے سے زمد تند تیز تھی, ہر اٹھنے والی موج پہلے سے زیادہ خون خوار اور طوفانی تھی. اے مولا, تیرے کمزور بندے, تیرے غریب بندے ان ظالموں کے ہاتھوں کھلونا بنتے رہے, انہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے نوچ کر میرے مولا اپنے دفتر خانوں کو سجایا, ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتار کر انہوں نے اپنے گھروں کو پردوں سے سجایا. کہ اللہ, ہمارے گھروں پہ بلڈوزر پھیر کر انہوں نے عشرت کدے تعمیر کیے, ہماری ضرورتوں کا خون کر کے یا اللہ انہوں نے لذتوں کے یا اللہ بت کدے تعمیر کیے. اے مولا کریم, اے مولا کریم, تو نے تو ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا اور پکڑتا رہا, ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے یا اللہ, ان کو اتنی لمبی مہلت نہ دے یا اللہ, اب تو نے بہت دے دی, 300 سال تھوڑے نہیں ہوتے یا اللہ, تو نے بہت عرصہ ان کو مہلت دے دی ہے, اب ان کو پکڑ مولا. ہم نے ان آنکھوں سے میرے مولا اس امت کے تڑپتے لاشیں دیکھے, ان کے بچوں کے روتے ہوئے چہرے دیکھے, ان کانوں سے ہم نے بڑی چیخوں کو پکار سنی ہے مولا, ان آنکھوں سے ہم اس امت کو ہنسنا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی مسکراہٹ کو ہم ترس گئے ہیں مولا, ان کے خوبصورت قرآنی نغموں کو ہمارے کان ترس گئے ہیں میرے مولا. ان گلیوں نے ہمارا خون پیا, دریاؤں میں ہمارا خون بہا, ان پانچوں دریاؤں میں 6 لاکھ انسانوں کا بہتا ہوا خون آج بھی گواہ ہے مولا, کہ وہ تیرے دین کی تمنا میں جانے گوا بیٹھے. پر ہم ایسے ظالم نکلے کہ ہم تجھ سے بھی شرمندہ, تیرے محبوب سے بھی شرمندہ, اور ان 6 لاکھ مسلمانوں سے بھی شرمندہ ہیں جو اس ملک کی بنیادوں میں سو گئے, اپنی ہڈیوں سے تعمیر کر گئے, دریاؤں کی موجوں کو اپنا کفن بنا گئے, سمندر کی دریا کی مچھلیوں کو اپنی قبر بنا گئے. اے مولا, یہ ملک تو نے دیا تھا دین کے لیے, ہم نے یہاں کیا سے کیا کر دیا, تو بھی تو دیکھ رہا ہے, ہمارا نصیب ڈوب گیا مولا. ہر آنے والا راہبر وہ رہزن نکلا, ہر آنے والا رہنما وہ رہزن نکلا. اے مولا, کوئی عمر جیسا دے دے, تیرے کوئی خزانے تو نہیں کم پڑ گئے یا اللہ, تو لاکھوں عمر بنا سکتا ہے, کروڑوں عمر بنا سکتا ہے. اے مولا, ہمیں ان کے حوالے نہ فرما. اے مولا کریم, بے حیائی ہمیں نگل گئی, ہماری بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں آ گئیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, گانا بجانا فیشن بن گیا, اتنا بڑا جرم یا تہذیب کا حصہ بن گیا, ہم بے حیا ہو گئے مولا. حیا کہیں دبک کے شرما کے چھپ کے بیٹھ کر اپنے اوپر خود آنسو بہا رہا ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی